طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ، ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
اتفاق میں برکت ہے۔ بچپن سے یہ کہانیاں بھی پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، آج میں نے بھی ایک حکایت جو ہے وہ بیان کی ہے۔ یہ فرمائے کہ یہ اتفاق میں برکت یہ ہے کیا، یہ کیا برکت ہے اتفاق کے اندر؟
دنیاوی مثال یوں سمجھاؤں میں
جی،
اسکول کے کتاب میں ایک واقعہ تھا کہ 11 بھائی تھے، آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ ایک بار ایک وہ کسان تھا، ان کا باپ کسان، نے ان کو 11 لکڑیاں دی باندھ کے اور بھائیوں کو باری باری دی کہ اس کو توڑو، کوئی بھی نہیں توڑ سکا ان کو۔ پھر رسی کھول دی اور وہ ایک ایک بانٹ دی ان کو، بولا اب توڑو، کڑک کڑک سے ساری ٹوٹ گئی۔ تو اس پر کسان نے سمجھا کہ دیکھو تم لوگ 11 متحد رہو گے تو تم پر دشمن غلبہ نہیں پا سکے گا، اور تم یہ اتفاق تمہارا ختم ہوگا، الگ الگ رہو گے تو ایک ایک کر کے دشمن تم کو ہڑپ کر جائے گا، تم کامیابی نہیں پا سکو گے۔ تو اتحاد میں برکت ہے، یونٹی جو ہے نا یہ بہت یعنی کہ مفید نہیں مفید ترین ہے۔
سبحان اللہ،
گھروں میں جہاں مطلب یونٹی نہیں ہوتی نا، وہ گھر بے سکونی کا شکار ہوتا ہے، آئے دن لڑائی جھگڑے اور ناچاکیاں۔ لیکن جہاں گھروں میں اتحاد ہوتا ہے تو وہاں ماشاءاللہ اچھی فضا ہوتی ہے، پرسکون زندگی ہوتی ہے۔
واہ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات کہی آپ نے۔ اور یہاں انگلش کا ایک فریز ہے حضور، یونٹی از اسٹرینتھ، جو اتفاق ہے یہ ایک طاقت ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھا یہ گیا ہے حضور، ہم نے جو اس طرح کی سٹوریز پڑھی ہیں یا بزرگان دین کا انداز پڑھا ہے یا اور حکایات پڑھتے ہیں، تو اس میں ایک بات بڑی واضح پتہ چلتی ہے کہ جو اتفاق کو ختم کرنے والی جو چیز ہے، یہ لوگ جو کانوں میں آ کے باتیں کرتے ہیں، جگنیاں کھاتے ہیں، گھر کی آپس میں افراد جو ہے وہ ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے بارے میں بدگمان کرتے ہیں، تو اس طرح کے افراد جو ہیں یہ اتفاق کو توڑنے میں ایک جو ہے وہ کردار ادا کرتے ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا آپ جو اس طرح کی باتیں کرنے والے ہیں ان کو بھی مدنی پھول عطا فرمائیں کہ وہ کیا کریں، اور جن کے سامنے آ کر اس طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، بھائی تمہارا بھائی تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، یہ سوچ رہا تھا، اس کو بھلے تمہاری جو ہے وہ کام کرنے والی ہو کہ آپ کی جو ہے وہ بڑی بھابھی جو ہے وہ آپ کے بارے میں یہ جو ہے وہ سوچ رہی ہے، یہ کر رہی ہے، یہ باتیں جو ہے وہ بنا رہی ہے، یہ خواب سہانے آنکھوں میں سجا رہی ہے، کیا کہیں گے آپ ایسے صورت میں کیا کرنا چاہیے؟
اب یہ ایک یا تو غیبت ہوتی ہے یا تہمت یا چغلی، تو یہ کسی مسلمان کا عیب کھولنا، عیب دری، یہ بھی جائز نہیں ہے، غیبت بھی جائز نہیں ہے، چغلی بھی جائز نہیں ہے، تہمت بھی جائز نہیں ہے۔ اب وہ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ برائی بیان کرنے کی نیت سے کسی مسلمان میں موجود، کسی شخص میں موجود برائی کو، عیب کو دوسرے کے سامنے بیان کرنا غیر موجودگی میں پیچھے سے، تو یہ غیبت کہلاتی ہے۔ اور تہمت یہ کہ کسی میں جو بات موجود نہیں ہے، جو عیب موجود نہیں ہے، وہ بات اس کے پیچھے سے یا سامنے سے کہنا، یہ تہمت ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ چغلی، کسی کی ایسی بات دوسرے تک یعنی کہ لڑوانے کے مقصد کے لیے پہنچا دینا، تو اس طرح کی یہ ہے کہ چغلی، تو یہ لڑوانے کے لیے پہنچاتے ہیں تاکہ دونوں میں ٹھنے، غصہ ہو، اچھا میرے بارے میں ایسا کہتا ہے، ارے بھائیوں بھی کہتا تھا، بھلے یہ سچی باتیں ہوں تب بھی یہ لڑوانے کے لیے پہنچانا چغلی ہے، اور حدیث پاک میں چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ تو غیبت، چغلی، تہمت، ان کے بڑے سخت عذابات ہیں، تو اس لیے مسلمانوں کو بچنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، توبہ کے تقاضے پورے کرنے چاہیے، اور گھروں کے سکون اس میں برباد ہوتے ہیں، خاندان کی لڑائیاں ہوتی ہیں، محلے میں لڑائیاں ہوتی ہیں، خون خرابے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی باتیں پہنچانے سے۔ اگر ٹھیک ہے کسی نے آپ کے سامنے کسی کی برائی کی، تو اب یہ گندگی ہے وہ جہاں اس کو رہنے دیں، دوسرے تک کیوں پہنچاتے ہیں کہ مزید گندگی پھیلے. اللہ کریم معاشرے میں اتحاد و اتفاق نصیب کرے،
آمین.
اور ہم ایک و نیک ہو کر دین کی خوب خدمت کریں.
سبحان اللہ. آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ ایک جیلسی جو ہے یہ بھی اتفاق کو اور یونٹی کو ختم کرنے میں کردار ادا کرتا ہے؟ یہ آگے بڑھ رہا ہے، یہ آگے کیوں جا رہا ہے، اس کے رزق میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کل تک تو غریب آدمی تھا آج یہ ترقی کرتا جا رہا ہے، یوں اگر اس طرح کا آ رہا ہے آپس میں، تو خاندان کے اندر جو ایک یونٹی ہوتی ہے وہ بھی ان باتوں سے ختم ہو سکتی ہے؟
وہ جیلسی یعنی حسد.
جی
حسد کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی میں جو نعمت کسی کے پاس ہے اس کے بارے میں یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، اس کے ہاتھ سے جاتی رہے، یہ ہے جیلسی.
اور مجھے مل جائے
اور یہ بھی حرام ہے. اور نیکیوں کو حسد اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو، اس سے بھی ظاہر معاشرہ تو تباہ ہوتا ہی ہے، دنیا میں بھی نقصان آتے ہیں گناہوں کے، آخرت میں بھی نقصان ہے.
اللہ بچائے.
مدنی چینل ایک کافی عرصے سے پاکستان کے اندر ایک سالے قسم کی صحافت ہے، اس کا انہوں نے آغاز کیا ہے، ان کی نشریات بھی خالصتاً صالحیت کے اوپر اور تزکیہ کے اوپر بنیاد رکھتی ہیں. میں نے بہت تفصیل سے ان کا جو وہاں دورہ کیا ہے اس دوران بھی میں نے مدنی چینل میں دیکھا ہے کہ کوئی چیز بھی ایسی ان کے یہاں نشر نہیں ہوتی کہ جس کے پیچھے ایک مکمل تحقیق موجود نہ ہو، اور خصوصاً ان کے جو بچوں کے حوالے سے پروگرام ہیں وہ تو کمال کے پروگرام ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر تزکیے کا یعنی صفائی کا کام انجام دے رہے ہیں.
یہ اوریا مقبول جان تھے جن کا ماشاءاللہ دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنے تاثرات دیے، اللہ ان کو دونوں جہاں کی برکتیں نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یاسر افتاری کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ سے عرض گزار ہوں. ایک مرتبہ رنچھوڑ لینڈ کے علاقے میں یا اس کے قریب کوئی سلسلہ تھا، تو میں بھی نیا تھا ابھی ماحول میں بالکل ہی، تو فرماتے ہیں کہ چلے آپ کی خیر خواہ کرتے ہیں، چائے پلاتے ہیں. اب چائے پینے کے لیے چھوٹے کو ایک ہوٹل میں چلے گئے، تو یہ ان دنوں کی بات ہے جب امیر السنت نے پیر کا کفل مدینہ اور یہ کتابیں ابھی نہیں لکھی تھیں، 1982 کی بات بتا رہا ہوں یا 83 کی بات ہے. چائے کے لیے ہمیں خیر خواہ کے لیے لے گئے، میرے ساتھ دو اسلام بھائی اور تھے، اب وہ یاد نہیں کہ کون کون تھے. چائے منگائی گئی اور امیر السنت الحمدللہ خود اس خیر خواہی کا بل پے کرتے تھے، اور کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ وہ پیمنٹ کریں. ہاں کبھی کبھار ایسا ہو بھی جاتا تھا، مگر اکثر یہی ہوتا تھا کہ آپ پیمنٹ کرتے تھے. میں چونکہ نیا تھا اور سنا تھا کہ میٹھے کے درمیان میں نمک پہلے اور آخر میں نمک میٹھے کے ساتھ اور درمیان میں میٹھا ہونا چاہیے، یہ سنا تھا ماحول میں. اب جیسے چائے آئے تو میں نے وہ جو ٹیبل پہ رکھا تھا نا نمک، اس میں چٹکی لگائی اور اپنی جیسے میں نے اپنی زبان پہ رکھا، امیر السنت کی زبان نکل آئی. ارے زاہد نام میرا، زاہد امیر السنت نے یاسر رکھا تھا، پھر اسی نام سے دنیا بھر کے اسلام بھائی مجھے یاسر کے نام سے اب یاد کرتے ہیں. ارے زاہد یہ نمک آپ نے کھا لیا؟ میں نے عرض کی حضور وہ میں نے سوچا کہ یہ چائے میٹھی ہے تو اول نمک اور آخر میں نمک، فرمایا مگر یہ نمک تو انہوں نے کھانے والوں کے لیے رکھا ہے، چائے پینے والوں کو نہیں رکھا. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ حضور اب کیا کروں؟ فرمایا کہ یہ تو معافی مانگنی پڑے گی ہوٹل کے مالک سے، وہ معاف کرے گا تو معاملہ حل ہوگا. خیر چائے پی اور اس کے بعد کاؤنٹر پہ گئے، اور کاؤنٹر پہ امیر السنت نے خود مخاطب ہوئے اسے جو کاؤنٹر میں موجود تھا، کہنے کے بچے نے جو نا وہ آپ کا نمک استعمال کر لیا ہے جبکہ آپ لوگوں نے نمک رکھا ہے کھانے والوں کے لیے کہ پھیکا ہے تو تیکھا کر لیں وہ کھانا، تو اسے بچے کو معاف کر دیں. وہ تو اب ایک چٹکی نمک پہ کون وہ کرے، ارے حضور ارے مولانا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے، یوں کر کے انہوں نے بلکہ فرمایا، آپ نے تاکید اسے فرمایا کہ نہیں تم کہو کہ معاف کیا اسے، ورنہ اس کے لیے بےچارے کے لیے قیامت میں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، آپ کا حق تھا اور آپ اسے معاف کر دیں. اس سے معافی منگوائی الحمدللہ.
حاجی یاسر نام زاہد تھا پہلے، انہوں نے یاسر رکھوایا تھا. خیر یہ نمک کا معاملہ، ہوٹل میں نمک جو ہوتا ہے تو یہ ذرا کھانا کھانے والوں کے لیے ہوتا ہے، اب چائے پینے والے نے چٹکی لے لیا, اب یہ ناجائز تو میں نہیں کہتا اس کو, تاہم یہ کہ وہ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ رکھا ہوتا ہے ان لوگوں نے کھانا کھانے والوں کے لیے, تو اس لیے احتیاط اسی میں کہ یہ نمک نہ چکھے, اس کو گناہ یا قیامت میں اس کا حساب پھنس جانا وغیرہ, سن وہ حکایت جو ہے نا یہ اس معاملے میں بڑی دل پہ چوٹ کرنے والی ہے کہ ایک بنی اسرائیل میں نوجوان تھا یا بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا کہ جس نے گناہوں سے توبہ کی اور اس کے بعد یہ 70 سال تک اس نے کوئی گناہ نہیں کیا اور تقوی اور نفس کشی, اس نفس کو مارنا اس قدر تھا کہ سائے کے نیچے وہ سوتے نہیں تھے, وہ بنی اسرائیل کے بزرگ سائے میں نہیں سوتے تھے, دھوپ سایہ نہیں لیتے تھے, اور اسی طرح کھانے پینے میں اور بڑا ان کا تقوی, گناہ کوئی نہیں. اب یہ وفات پا گئے تو کسی نے دیکھا کہ خواب میں کہ پوچھا کیا ہوا, تو کہنے لگے کہ توبہ سے میرے گناہ تو سب معاف ہو گئے, گناہ پھر کیے بھی نہیں تھے میں نے, لیکن کسی کی لکڑی سے بغیر اس کی اجازت کے میں نے دانتوں میں خلال کر لیا تھا, وہ معاف کروانا رہ گیا تھا, تو اس لیے وہ اب تک جنت سے محروم. تو اس حکایت کی بنیاد پر وہ بس میرے ذہن میں یوں بیٹھ گیا کہ ہوٹل سے یوں نمک کی چٹکی بھی چائے والا کیوں اٹھائے, چائے میں نمک کی ضرورت تو ہوتی نہیں ہے, نہ یہ کوئی چائے پینا یہ کوئی مروجہ کھانا بھی نہیں ہے جس کے اول آخر نمک, چائے تو ایک مشروب ہے واللہ اعلم, اس کے اول آخر نمک کبھی علماء سے سنا نہیں ہے کہ استعمال کیا جائے نہ دیکھا ہے. تو وہ انہوں نے اپنے حساب سے اپنی یادداشت سے حکایت پیش کی جس کا میں نے خلاصہ کیا کہ میں نمک اٹھانے کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں, قیامت میں حساب ہوگا یہ بھی مجھے اس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ وہ حساب ہوگا کہ اس نے گناہ کیا کہ نمک کیوں کھا لیا, ہوٹل والوں نے رکھا ہے تو لوگ تو لے لیتے ہوں گے اور یہ دیکھتے بھی ہوں گے تو بولتے نہیں ہوں گے, پھر کاؤنٹر والے سے معاف کروانا یہ بھی کوئی کافی نہیں ہے, یہ معافی کروانا ہے تو یہ معلوم کرنا ہوگا ہوٹل کا اصل مالک کون ہے, کاؤنٹر میں بیٹھنے والا بعض اوقات قابل اعتماد ملازم ہوتا ہے, اصل سیٹ ہونا اس کا ضروری نہیں ہے, ہوٹل کا مالک ذرا اصل کوئی اور ہی ہوتا ہے سیٹ ہوتا ہے, یہ بعض اوقات زیادہ تر پیسوں کے لیے ہو سکتا ہے یہ خود ہی بیٹھتے ہوں گے کھڑے پہ کہ پیسے محفوظ رہیں, اللہ تعالیٰ بہتر کرے, بہرحال اللہ کریم ہم سب کو احتیاط نصیب فرمائے اور تقوی نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا آپ سے سوال ہے کتابوں کا ادب کس طرح کریں, کیا ان کو رکھنے کی ترتیب ہے؟
کتابیں رکھنے میں یہ کہ سب سے اوپر قرآن کریم رہے, اس کے نیچے تفسیر, اس کے نیچے حدیث کی کتابیں, پھر فقہ تصوف اور اس طرح سیرت کی کتابیں. اب ان میں تصوف میں فقہ میں سیرت کی کتابوں میں کوئی ترتیب نہیں ہے, یہ ایک دوسرے اوپر رکھ سکتے ہیں, میں سب سے اوپر قرآن کریم, پھر اس کی تفسیر, پھر حدیث پاک کی کتاب. اب یہ اس کے نیچے شروحات حدیث کی رکھنی ہے یہ ترتیب, حدیث کے نیچے اس کی شرح کی کتاب, حدیث پاک کی شرح, پھر دیگر کتابیں جو بھی ہیں سیرت کی تصوف کی مسائل کی, تو یہ اب ان میں ترتیب نہیں ہے. قرآن کریم پر کوئی کپڑا نہیں رکھنا ہے, کوئی چیز نہیں رکھنی, یہاں تک کہ قرآن کریم جس صندوق میں, وہ بعض اوقات باکس میں قرآن کریم ہوتا ہے, تو اس باکس کے اوپر بھی کچھ نہیں رکھنا, جس کبٹ میں قرآن شریف ہے اس کے اوپر بھی کچھ نہ رکھیں, دینی کتابوں کے بھی جو الماریاں اور کبٹ ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی کچھ نہ رکھیں, ہمارے یہاں اس کی احتیاط نہیں ہوتی, کتابوں پر کچھ نہ کچھ رکھا ہوتا ہے, قرآن کریم بھی تشریف فرما ہوتا ہے تو بعض اوقات ان پر بھی کوئی چیز رکھ دیتے ہیں, کوئی چھوٹی سی کتاب رکھ دیتے ہیں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے, قرآن کریم سب سے اوپر ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کتابوں کا ادب, آپ کتابوں کے ادب کی بات کرتے ہیں, اور یہاں تک کہ الفابیٹس کے ادب کی بات کرتے ہیں اور احتیاط کی بات بھی کرتے ہیں. اور جس احتیاط کی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی, کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ آج کے زمانے میں اس طرح کی احتیاط لوگ کریں گے؟ یہاں تو لوگ کھانا نہیں چھوڑتے. آپ نمک کی بات کرتے ہیں,
نمک اور چٹکی.
ہاں جی, وہ بھی چٹکی بھر نمک.
میں چائے پینے والوں کو پکس رکھتے ہیں نا ہوٹل والے, میں نہیں اٹھانے دیتا تھا. بھائی تمہارے دانتوں میں چائے پھنسی تھوڑی ہوئی ہے, تین ڈنڈی اٹھا لی, تنکا اٹھا لیا, اسی حکایت نے مجھ پر بڑا اثر کیا. میں نے بہت پہلے, ہو سکتا ہے دعوت اسلامی شروع نہ ہوئی ہو, میں نے ایک رسالہ کتاب پڑھی تھی, ہاں میرا خیال دعوت اسلامی سے پہلے, اخلاق الصالحین, یہ شمشیر اہل سنت نام ان کا شاید لقب تھا. یہ مولانا ابو نور بشیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم حضرت مولانا محمد شریف کوٹلوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ اعلی حضرت کے خلیفہ تھے.
اللہ اللہ,
ان کی کتاب اخلاق الصالحین یہ میں نے پڑھی, ویسی کتاب میں نے کبھی نہیں پڑھی تھی. خوف خدا کے اس میں جو واقعات, جو رونے دھونے کے واقعات اور جو دلوں کی صفائی کے واقعات, اس میں بہت پیاری کتاب تھی. اسی میں یہ حکایت بھی پڑھی تھی میں نے, وہ تنکے والی جو ابھی سنائی. تو ایک عیسائی بھائی, اس دور کے ایک میرے دوست کو میں نے ترغیب دی اس کتاب کی, یار یہ بہت اچھی کتاب ہے. تو اس کو یا تو میں نے پڑھنے کے لیے دیا, تو اس نے مجھے کہا یار میں نے تو اس کو تین بار پڑھا. وہ ایسی نے جو خائفین ہوتے ہیں, جن کے دل میں درد ہوتا ہے, تو وہ اس یہ کتاب مطلب یہ پڑھے گا اور بڑا اس سے مطلب حرض اٹھائے گا, فائدہ انہیں لطف اٹھائے گا, فائدہ اٹھائے گا. یہ پھر مکتبۃ المدینہ سے میں نہیں مطلب مکتبۃ المدینہ جب بن گیا, اس وقت تو بنا بھی نہیں تھا, تو ترغیب دلا کر یہ چھپوائی تھی. جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں مطلب دعوت اسلامی سے پہلے کا واقعہ ہے اس کتاب کا, تو یہ بہت پیاری کتاب ہے. تو بس اس میں جو پڑھ پڑھ کے واقعات جو تھے نا, یہ مجھ پر بڑے اثر کیے. اور اس میں ہی وہ تنکا نہیں اٹھانے دیتا تھا میں, میرے دوست ہوتے تھے ہوٹل میں کبھی کھانا کھایا تو تنکا اٹھا کہ بھائی صحیح ہے کھانے والوں کے لیے, تو چائے والے بھی اٹھا لیتے تھے نا, کبھی اٹھا لیتے ہیں. میں چائے نہیں پھنستی یار, یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ چائے والا تنکا لے, کھانا کھانے والا تنکا لے. اور نمک کھانا کھانے والا استعمال کرے, چائے والا استعمال نہ کرے. یہ میں نے اپنے ذہن کی مطلب سوچ جو ظاہر ہے کہ عقل سے ٹکراتی تو نہیں ہے, سمجھ میں بھی آتی ہے بات. تو یوں مطلب میرا ذہن احتیاطوں کا مطلب اس سے بھی کافی بنا, اخلاق الصالحین پڑھ کر. یہ تو پھر بہت برسوں کے بعد مجھے یہ کتاب ہاتھ میں آئی, تنبیہ المغترین, یہ علامہ شیخ عبد الوہاب شاعرانی قدس سرہ نورانی کی کتاب کا ترجمہ. تو یہ ترجمہ پرانا کوئی ترجمہ تھا, کتاب بھی بس خستہ اور اس طرح کی. یہ پتہ نہیں کس طرح میرے ہاتھ آئی یا کسی مکتبے پر دیکھی اور میں نے خرید لی, تو اس کتاب سے بھی میں نے نفع اٹھایا.
کیا بات.
اب یہ کتاب مکتبۃ المدینہ نے تو نہیں چھاپی ہے, البتہ اور کسی مکتبے نے اس کو نئے سرے سے ترجمہ کروا کر اچھی بائنڈنگ میں خوبصورت طریقے پر اس کو شائع کیا ہے. تو یہ ہے بہت نفع والی کتاب ہے, تنبیہ المغترین اس کتاب کا نام ہے. نام بڑا ہارڈ ہے نا, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اس طرح کی جو بات ہوتی ہے جیسے ابھی آپ فرما رہے ہیں, احتیاط کا, خوف خدا کا, چھوٹی چھوٹی بات کا, ایک طبقہ ہے معاشرے کا وہ کہتا ہے جی یہ تو حضرت صاحب کا ہی کام ہے بھائی, یہ ہمارا کام نہیں ہے بھائی جان, یہ انہی کا کام ہے, یہ جو لوگ گزر گئے یہ انہی کا حصہ ہے, ہمارا نہیں ہے. اس طرح کی بات کر کے وہ کیا کریں گے, وہ سارا معاملہ ہی پلٹ دیں گے, اور جیسے کر رہے ہیں بس وہ ایسے اپنی ایک راہ نکال لیں گے. کیا کہیں گے اس بات,
جنت میں جانا ہے تو اس پہ کیوں نہیں کہتے انہی کا حصہ جنت میں جانا, ہم نے جنت میں جا کر کیا کرنا ہے, ہم کہاں اس قابل. ایسا تو کوئی بھی مسلمان نہیں کہے گا. جب جنت میں جانا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم کو احتیاط تو کرنی پڑے گی.
سبحان اللہ, مدینہ مدینہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
محمد عرفان انصاری باب المدینہ کراچی سے. ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا پینا منع ہے تو کس طرح کے ٹوٹے ہوئے برتن ہوتے ہیں جن میں نہیں کھانا پینا چاہیے؟
یہ ٹوٹا ہوا حصہ جو نظر آ رہا ہے نا, وہاں سے کوئی مشروب پی نہیں سکتا, یعنی کہ کوئی ڈرنک ہے پانی ہے جیسے تو نہ پیے. اب اس میں اندر بھی کوئی کھانچے نظر آتے ہیں ٹوٹے ہوئے, تو ان میں بھی میل کچیل بھر رہا ہے, تو اس لیے ان میں بھی لکوڈ نہیں, پھر یہ دراڑ ہے, دراڑ میں میل کچیل ہوتا ہے, تو اس میں تو یعنی ایسی چیز جو لکوڈ ٹائپ کی ہے یا کھانا بھی ہے جو پکا ہوا سالن وغیرہ, تو وہ بھی اس میں جا کر اس کا میل کچل تو لائے گا, تو اس میں بھی بچنا چاہیے. اس میں فریش ہو یا اگر ٹوٹا ہوا ہے صرف ایک کونا ٹوٹا ہوا ہے تو پینے میں یہ احتیاط ہے کہ اس کونے سے نہ پیے, ٹوٹے ہوئے اور جگہ سے پیے تو کوئی منع نہیں ہے, جس میں ہمارا ہی فائدہ ہے, جراثیم سے بچت ہے. مٹی کے برتنوں میں یہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کچھ اکھڑ جاتا ہے تھوڑا سا حصہ, تو پھر یہ کہ اس میں شوربہ یا چائے اور اس میں ہوتی ہے تھوڑی کوفت ہوتی ہے. اب ٹوٹے ہوئے حصے سے پینا یہ مکروہ لکھا ہے بہار شریعت میں, مکروہ تنزیہ ناپسندیدہ. دراڑ بھی وہی سمجھ میں آتی ہے کہ دراڑ میں بھی میل ہی بھرا ہوتا ہے, جو فریکچر جو ہوتا ہے اس میں لکیر پڑی ہوتی ہے.
بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کسی کو نماز کی دعوت دی جائے وہ نہ پڑھے تو اس کا گناہ ہم کو ملے گا, تو براہ کرم اس کی وضاحت کر دیں کہ ایسا تو پھر لوگ دعوت دیں گے ہی نہیں, اور اس میں دعوت کا نہ دینا بھی پایا جا رہا ہے, تو رہنمائی فرمائیں.
یعنی دعوت دیں گے اور نماز نہیں پڑھے گا تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے؟ آئیے, بچپن سے اگر آپ نے سنا ہے تو ظاہر یا تو غلط سنا ہے یا کسی نے صحیح کہا, آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے اور ذہن میں بیٹھ گیا ہے, تو کوئی پڑھے یا نہ پڑھے ہم نماز کی دعوت دیں گے نا تو ہم کو ثواب ملے گا, نہ کہ گناہ, چاہے وہ پڑھے یا نہ پڑھے ہم کو ثواب ملے گا دعوت دینے کا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میرا سوال ہے, آج کل سوشل میڈیا پہ علماء کے خلاف اور نعت خوانوں کے خلاف مزاحیہ انداز میں کلپس بنا کے چلائے جاتے ہیں, تو ایسے لوگ جو کلپس بناتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ پھر ان کو جواب دیا جائے کامنٹس کا یا پھر ان کو انہی کے حال پہ چھوڑ دیا جائے, اس بارے میں رہنمائی فرما دیں.
اگر کوئی عالم کی توہین اس کے علم دین کی وجہ سے کرے گا تب تو کافر ہو جائے گا, تو شاید وہ اس لیے نہیں کرتے ہوتے, بس جنرلی مطلب یہ کہ وہ علماء, بعض علماء کا کردار بھی اس طرح ہوتا ہے, تو اب یہ کہ جن کا کردار صحیح نہیں ہوتا جن عالم کہلانے والوں کا, تو اب ان کے کھاتے میں سارے عالم کو نہیں ڈال سکتے نا. یعنی ایک سے ایک علماء پڑھے ہیں دنیا میں, یعنی کہ ہم لوگ علماء کس کو سمجھتے ہیں؟ بس جو اسٹیج پر آتا ہے یا اسکرین پر ٹی وی کے نظر آتا ہے, تو صرف یہ تھوڑی ہوتے ہیں. یعنی کہ ایک سے ایک جید علماء جو مطلب جامعات یا مدارس میں جو پڑھا رہے ہوتے ہیں, تدریس کر رہے ہوتے ہیں, اسٹیج پر کبھی نہیں آئیں گے, ان کو ٹائم ہی نہیں ہوتا, ان کا کام ہی مطلب وہ قال اللہ وقال الرسول یہ پڑھاتے رہتے ہیں, اللہ رسول کے ارشادات, اور ان میں بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں, نام نہیں ہوتا جن کا, کبھی ہم جیسوں کو پتہ چل جاتا ہے تو کہ ہاں یار یہ ہے. تو اب اگر آپ سب علماء کو بولو گے تو یہ جو مطلب ولی صفت علماء جو بیٹھے ہوتے ہیں کونے خدروں میں کھانچوں میں یہ بھی آ گئے, تو اگر کسی عالم میں کوئی خطا ہے بھی, کوئی کمزوری ہے بھی, تو یار ایک انگلی ہم اٹھا رہے ہیں, تین اپنی طرف آ رہی ہیں کہ اپنے کو دیکھ. تو اچھا پھر بھی اگر کوئی بے عمل عالم ہے, بے نمازی عالم ہے, ہے عالم دین, عالم دین اس کو بولتے ہیں جس کا عقیدہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہو, جو بد مذہب ہو جس کا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے اس کو عالم دین نہیں بولتے, ورنہ تو شیطان بہت بڑا عالم دین کہلائے گا, بہت بڑا علامہ ہی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو بد مذہب ہے نا، بلکہ بد مذہبی بھی اس کی تو حد کفر تک پہنچ گئی نا، کافر ہے نا یہ تو، قرآن نے اس کو کافر کا فتویٰ دیا نا. تو عالم دین چاہے بے نمازی ہے، کچھ بھی ہے، ہے نا، کیسا بھی بے عمل ہے، تاہم وہ عالم دین کی حیثیت سے تو اس کی تعظیم فرض ہے اس کے اس منصب کی، اور اس کی توہین اس وجہ سے بس سبب علم دین، علم دین کی وجہ سے اس کی توہین کرے گا تو کافر ہو جائے گا. تو اس لیے ہے بڑا نازک معاملہ، لوگ علماء کے بارے میں جو بولتے ہیں یہ ان کو توبہ کرنی چاہیے. یار اپنی اپنی کرو، آپ کون سے اچھے ہو جو علماء کے خلاف بولتے ہیں. اچھا اسی طرح نعت خوانوں، جب نعت پڑھتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ثنا کرتا ہے، اس کی تعریف بیان کرتا ہے، اور ہم نے جس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے اسی نبی کی تو تعریف کر رہا ہوں. ہمارے باپ کی کوئی تعریف کرے شراب پینے کے بعد، نعوذ باللہ وہ تعریف کرے ہمارے باپ کی، یار اس کا باپ بڑا سخی ہے، بڑا شریف آدمی ہے، ایسا ہے ویسا ہے، ہو تو یار بڑا میٹھا لگے گا، میرے باپ کی تعریف کر رہے ہیں، چاہے شرابی ہے. تو یار جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے، آپ کو آپ کی زبان کیسے اٹھتی ہے کہ آپ اس کو برا کہہ رہے ہیں؟ تو نعت خواں ثنا خواں یہ اپنی جگہ پر، ان کی یہ صفت جو ہے نا سرکار کی تعریف، یہ بہت اعلیٰ صفت ہے. اسی طرح یہ بزرگان دین کی منقبت بھی پڑھتے ہیں، صحابہ کرام کی منقبت پڑھتے ہیں، اہل بیت کی منقبت پڑھتے ہیں، تو ان کا یہ فعل جو ہے نا یہ پڑھنا، یہ تو مطلب یعنی کہ مدینہ مدینہ، اسی لیے تو یہ نعت خواں کہلاتے ہیں. ان کو برا بھلا کہنا یہ بھی بری بات، سخت بری بات، سخت ہی بری بات. دل آزار بھی ہے ظاہر ہے، ایک مسلمان کو برا کہیں گے دل تو دکھے گا نا، وہ غیر مسلم تو نعت خوانی کرے گا نہیں نا. اچھا اب یہ کہ کوئی نعت خواں، کسی نعت خواں کے اندر بری صفت ہے تو اس بری صفت کی وجہ سے سارے نعت خوانوں کو ایک ہی کٹہرے میں کھڑا کر دینا، یہ بھی قرین انصاف نہیں ہو. یہ رائے نعت خوان سارے یوں، نعت خوان سارے یوں، تو یار ایسا نہیں. ہر مسلمان نعت خواں، ہر سنی نعت خواں، میں تو بولتا ہوں ہمارے بچے، ہمارا بچہ بچہ نعت خواں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتا ہے، تعریف کرتا ہے. تو اس لیے نعت خواں کے طبقے کو بھی بالعموم مطلب اس طرح بولنا یہ غلط ہے. نعت خوانوں کو میں بھی سمجھاتا رہتا ہوں، ہمارے چینل میں بھی سمجھاتا رہتا ہوں، میں بولتا ہوں، لیکن میں جس طرح بولتا ہوں اس میں انشاءاللہ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ نعت خوانوں کی توہین کرتا ہے. اس کے باوجود الحمدللہ نعت خوان مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، یہ شاید بہت سو کو پتا ہوگا. یعنی بھلے دعوت اسلامی کے مدنی چینل پر نہیں ہے، مدنی چینل کا نعت خوان کوئی محبت کا اظہار کرے گا تو کوئی بولے گا کہ شاید اس لیے کہ اس کو یہ مدنی چینل پر آتا ہے. اس سے یہ تو ہمارے مدنی چینل پر آنے والے تو ان من 3.5 ہیں، بے شمار نعت خواں جو مختلف اسٹیجز پر نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ اسٹیج پر انہوں نے میرے خلاف بولا ہو. ان کو پتا ہے کہ میں اگر ان کو کچھ بولتا بھی ہوں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو نصیحت کرتا ہے، ہمارے فائدے ہی کی تو بات کرتا ہے. تو بہرحال یہ کہ جو بھی بعض مقررین بھی نعت خوانوں کو لپیٹ میں لیتے ہیں تو میں ان سے بھی متفق نہیں ہوں. علماء کو بھی لیتے ہیں، کبھی مقررین کو بھی لیتے ہیں، یار بڑا نازک دور ہے، لوگ ویسے ہی علماء سے دور بھاگ رہے ہیں اور دینی ماحول سے دور ہٹ رہے ہیں. اب ایسے میں اگر ہم ان سے لوگوں کو دور کریں گے تو ہوگا کیا؟ پھر کیا وہ گلوکاروں کے پاس جائیں، کیا رقاصوں کے پاس جائیں، رقاصاؤں کے پاس جائیں، کیا وہ اگر نعت نہ سنیں یہ لوگ، نعتیں نہ پڑھیں کہ یہ برے ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا گانے بولیں کیا؟ فلمی کیا کریں؟ تو اللہ رسول کا ذکر کرے وہ مطلب لاکھوں سلام اس پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد عرفان چشتی دبئی سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیں کہ احسان اور مدد میں کیا فرق ہے؟ جزاک اللہ خیر.
احسان اور مدد میں کیا فرق ہے؟ احسان ایک طرح سے مدد ہی تو ہے.
یعنی احسان اردو کے اعتبار سے تو ایک ہی چیز ہے، یعنی احسان جس پہ کریں گے تو اس کی مدد کریں گے، جس کی مدد کریں گے اس پر احسان ہی ہے. البتہ عربی زبان میں احسان جو ہے وہ نیکی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی بھلائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ بھلائی ہے. اردو میں احسان اور مدد تقریباً ایک ہی ہیں.
ماشاءاللہ. عبید الرضا تاری ہیں گجراوالا سے، ان کا سوال یہ ہے کہ کیا آرٹیفیشل زیور پر بھی زکات ہوگی؟ آرٹیفیشل جیولری،
یعنی اگر یہ بیچنے کے لیے کسی کے پاس موجود ہیں بطور سامان تجارت، تو پھر سامان تجارت کے اعتبار سے ان کے پر زکات لازم ہوگی، یعنی شرائط کے ساتھ. اگر عورتوں نے پہننے کے لیے رکھے ہوئے ہیں تو اس پر نہیں ہوگی. ہاں، سونا چاندی جو ہے وہ پہننے کے لیے ہو تو بھی اس کے پر زکات ہوا کرتی ہے، لیکن اس آرٹیفیشل جیولری کے پر اس صورت میں زکات ہوگی جبکہ یہ بیچنے کے لیے ہو، زکات کی دیگر شرائط بھی پائی جائیں.
ٹھیک ہے. کال،
میرا لسنر سے سوال کرنا ہے کہ جہنم کہاں ہے؟ سوال کا جواب عنایت فرما دیجیے.
ساتویں زمین کے نیچے. اللہ کریم ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے.
میرا نام محمد اسلم اتاری ہے، میں کرگستان سے عرض کر رہا ہوں. میرے علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آج کل لوگ اللہ پاک کے حکم پر چلنے میں سستی کر جاتے ہیں جبکہ نافرمانی میں نہیں کرتے، اس عادت کو کیسے دور کیا جائے؟ برائے کرم رہنمائی عطا فرما دیجئے.
اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رچ بس جایا جائے اور عاشقان رسول کی صحبت میں رہتے ہوئے مدنی کام کی دھوم دھام مچائی جائے، تو انشاءاللہ نیکیوں میں دل لگنا شروع ہو جائے گا، گناہوں سے بچنے کا ذہن بنے گا. کہ الصحبت مؤثرہ، صحبت جو ہے وہ مؤثر ہوتی ہے. اچھی صحبت اچھا رنگ لاتی ہے، بری صحبت برا پھل لاتی ہے. نیکی کی دعوت عام کرتے رہیں، مطالعہ کرتے رہیں، دینی مطالعہ، مدنی چینل دیکھتے رہیں، مدنی قافلے میں سفر کرتے رہیں، ہفتہ وار سنت وار اجتماع میں حاضریاں ریگولر رہیں، تو انشاءاللہ نیکیوں کی عادت پڑے گی، گناہوں سے نفرت ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد پر حالت تاری مرکز الاولیاء لاہور. پیرا مرشد کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ اب کہ ایک نارمل انسان کو 8 گھنٹے نیند کرنی چاہیے، کیا یہ نیند بیک وقت یعنی ایک ہی نشست میں ہونی چاہیے کہ 5 گھنٹے ایک مرتبہ سو لیا، 2 گھنٹے لگا سو لیا؟ جو آپ ارشاد فرما دیجیے گا.
8 گھنٹے یکمشت تو سونا مناسب ہی نہیں ہے. مجھے ایک یورولوجسٹ نے بتایا تھا کہ 4 سے 5 گھنٹے تک پیشاب روکنا چاہیے بس، یعنی وہی کہ 4-5 گھنٹے میں کر لینا چاہیے. جس کو جلدی لگ جائے پیشاب تو روکنا تو اس کو بھی صحیح نہیں ہے، نقصان دہ. تو اس لیے وہ بیچ میں پیشاب کے لیے تو اٹھنا چاہیے. لگ گئے یعنی کہ میں تو گھڑی رکھتا ہوں میرے ٹائم ٹیبل پر، اتنے بجے گھنٹی، اتنے بجے گھنٹی مجھے پیشاب. تو بعض وقت گہری نیند ہوتی ہے تو آنکھ نہیں کھلے گی، تو اس لیے وہ گھنٹی رکھتا ہوں کہ میں اتنے بجے پیشاب کرنے کے لیے اٹھوں گا، تاکہ وہ یہ نہ کہ زیادہ دیر پیشاب کو روکنا. یہ مسانے کی اندرونی دیوار ہے نا، اس کو ڈیمیج کر سکتا ہے، کیونکہ پیشاب یہ ایک طرح کا تیزاب ہے، تیز پانی. پیشاب جو ہے نا تیز پانی ہے، تیز آب کا تیزاب، جس کو انگلش میں ایسڈ بولتے ہیں. پیشاب کو زیادہ روکنا نہیں چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے عزیز و رشتہ دار جو فوت ہو چکے ہوتے ہیں ان کی برسی سے بہت پہلے ہم جو ہے نا قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ان کے سال ثواب کے لیے. میری یہ رہنمائی فرما دیں کہ یہ قرآن پاک جمع کرنا کیسا ہے, یا پھر جوں جوں پڑھتا جائے ساتھ ساتھ اس سال ثواب کے لیے دعا کرتا جائے, یا پھر جتنا بھی قرآن پاک پڑھ سکے تین دفعہ چار دفعہ وہ سارا اکٹھا کر کے ایک ہی دفعہ دعا کر لے, برائے مہربانی تھوڑی رہنمائی فرما دیں.
سبحان اللہ, بہت اچھی بات کی آپ نے. فوراً فوراً اس سال ثواب کرتے رہیں گے تو میت کا فائدہ زیادہ ہوگا نا. جمع کرتے رہیں گے کہ بعد میں کروں گا, دیر ہو جائیے. اب جیسے ہم لوگوں کو لوگ ثواب بیچتے ہیں تو وہ بھی ظاہر ہے اس میں تاخیر ہوتی ہے. فوراً اس سال ثواب بھی کر دیں, بھلے ہم کو بھی بیچ دیں, ہم بھی اس کو کر دیں گے اس سال ثواب, تو یوں بھی نقصان تو ہے نہیں, ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے. بلکہ یہ نیت بھی کی جا سکتی ہے کہ میں جو پڑھوں گا اس کا ثواب فلا فلا کو پہنچے, اب یہ پڑھتا جائے گا ثواب پہنچتا جائے گا انشاءاللہ.
امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ مفتی بننے کے لیے کتنی حدیثوں کا یاد ہونا ضروری ہے؟
جتنی حدیثیں شائع ہوئی ہیں اب تک, جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں, وہ ساری حدیثیں حفظ ہو جائے, زبان نہیں یاد ہو جائے, تب بھی مفتی نہیں بن سکتا. مفتی کا الگ ہی مطلب لائن ہے. مفتی کے لیے عالم ہونا شرط ہے. اچھا, عالم جو ہے نا وہ پھر کسی ماہر مفتی کی صحبت میں رہ کر برسوں فتوے لکھے اور لکھ لکھ کر چیک کروائے. یاری اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک استاد اجازت نہ دے. اچھا, یہ لکھتا رہا, مفتی صاحب نے بولا یہ کتاب پڑھ لو, اس کا مطالعہ کر لو بھائی, یہ بھی پڑھ لو, وہ بھی پڑھ لو, یہ اصول پڑھ لو, یہ قاعدے پڑھ لو, وغیرہ وغیرہ, یہ جو بتاتا رہے, یہ مطالعہ کرتا رہے, اب یہ فتوے بھی لکھتا رہے, کتابوں سے جزئیات تلاش کرنے کی بھی اس کو پریکٹس ہو جائے گی, سب کچھ یہ لکھتا رہے گا, اپنے استاد کو چیک کرواتا رہے گا, تو برسوں کے بعد سال چھ مہینے میں جو آج کل سندیں جاری ہوتی ہیں نا, یہ طریقہ نقصان دہ. برسوں تک اعلی حضرت نے لکھا ہے, برسوں تک. یہ اعلی حضرت نے طبیب کی مثال دی ہے اور پھر اس کو مفتی کی طرف کنورٹ کیا ہے, تو برسوں تک یہ مطلب لکھتا رہے, پھر استاد اجازت دے کہ ہاں تم اس قابل ہو گئے, فتوے دیتے رہو. اب یہ اس وقت تک مفتی ہے جب تک اس کا ثواب خطا پر غالب ہے, یعنی اس کے درست جوابات اس کے غلط جوابات پر حاوی رہیں گے تب تک یہ مفتی ہے. تو مفتی خالہ جی کا گھر رہیے, مفتی کا قدرتی طور پر ذہین ہونا یہ ضروری ہے. مفتی ذہین ہی ہوتا ہے. اچھا, عالم میں تو پھر بھی وہ چل جاتا ہے رٹا کر کے, کسی طرح امتحان پاس کر لے, لیکن پھر بھی وہ درس نظامی کا امتحان دے دیا جس سے جوں توں کر کے عالم ابھی نہیں بنا. عالم کے اپنے شرائط ہیں, عرف میں اس کو عالم بولتے ہیں ہمارے یہاں کہ عالم کورسز نے کیا ہوا ہے, حقیقت میں وہ عالم ہو یہ ضروری نہیں ہے. اور جس نے درس نظامی نہیں کیا تو وہ عالم نہیں ہو سکتا, یہ بھی ضروری نہیں ہے. البتہ یہ کہ یہ ذہن میں رہے کہ مفت عالم تو سن کر اپنے طور پر مطالعہ کر کے بھی بن سکتا ہے, لیکن مفتی بغیر تربیت کے بغیر استاد کے نہیں بن سکے گا. اس کے لیے یعنی باقاعدہ اس کو مطلب مشق کرنی پڑے گی. مفتی اسلام اگر یہ مفتی اسلام کسی کو ایسے ہی بنا دیا تو اسلام کا نقشہ بگاڑ دے گا. جیسا سوشل میڈیا میں کہیے آپ کو مفتی ملیں گے, وہ زبر سے مفتی میں فا ساکن ہے, تو وہ کیا سے کیا فتوے جھاڑ رہے ہوتے ہیں اور امت کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسوں کو سوال کرنا بھی نہیں چاہیے, ایسوں کے کلپ سننے بھی نہیں چاہیے, ایسوں کے ٹیکسٹ پڑھنے بھی نہیں چاہیے, شرم بھی جائز نہیں ہے. صرف سنی عالم ہو, صحیح العقیدہ درست عقیدے والا, صرف اس کے کلپ سنے جائیں, اس کی تحریریں پڑھی جائیں, یہ شرعاً تاکید ہے. ورنہ وہ جہالت والی بات سنو سب کی کرو اپنی, تم کو آتا جاتا کیا ہے سنو سب کی کرو اپنی, کیا سارا اسلام تم نے سیکھ لیا ہے؟ کیا تم کو سمجھ پڑ جائے گی کہ یہ بات اسلامی ہے کہ غیر اسلامی ہے؟ یہاں ڈنڈی ماری ہے کہ ڈنڈا مارا ہے؟ یہ کیا آپ کو سب سمجھ پڑ جائے گا سن کر اور دیکھ کر؟ اس لیے وہ یہ جملہ سنو سب کی کرو اپنی بالکل غلط اور شیطانی محاورہ ہی ہے، سمجھے، اسلامی محاورہ نہیں ہے یہ.
ماشاءاللہ، یہ تو آپ نے بہت ساری باتیں بتائیں. آپ کا بھی ذاتی طور پر واسطے تو بے شمار جگہوں پر پڑے ہوں گے، یعنی عالم کہلانے والوں کے ساتھ بھی واسطہ پڑا ہوگا، مفتی کہلانے والوں کے ساتھ بھی آپ کا واسطہ پڑا ہوگا، اور جو واقعی مفتی ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کا واسطہ پڑا ہوگا. ایک آپ کے تجربے کے طور پر آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں کہ جو عالم کہلاتا ہے مگر عالم نہیں ہوتا، اس کی گفتگو اور اس سے ایک بات چیت کرنے میں آپ کو کیا فرق لگا؟ جو مفتی کہلاتا ہے مفتی نہیں ہوتا، تو اس کی گفتگو میں آپ کو کیا فرق لگا؟ اور جو واقعی مفتی ہوتا ہے اس سے جب آپ نے بات چیت کی تو آپ کو کیا لگا؟
عام طور پر یہ کہ ایک دم سے کسی کے بارے میں رائے قائم نہیں ہو سکتی،
نہیں ہو سکتی.
تھوڑا صحبت میں رہے بندہ یا کوئی علمی گفتگو چلے جی، مسائل پر کچھ ڈسکس ہو تو یوں اندازہ ہو سکتا ہے. اب ایک دم تو مطلب یہ کہ رونگ نمبر لگ سکتا ہے. ایک بار ایک مفتی صاحب، جن کا بطور مفتی ایک نام مطلب تھا، مطلب آئے تھے بیچارے سفر سے، اور لوگوں نے مطلب ان کو مسائل پوچھنے شروع کر دیے. یہ میرا اپنا واقعہ تجربہ پوچھ رہے نا میرا، یہ بہت پرانی بات ہے، کافی سال پرانی بات ہے. تو اب یہ جوابات جو دے رہے تھے نا، میں مطمئن نہیں ہو رہا تھا. پھر میں نے اعلان کیا کہ حضرت تھکے ہوئے، ان صاحب کوئی سوال نہیں کرے گا. اب میں یہ کیسے بولوں گا حضرت صاحب آپ فرما دیں گے مجھے مت پوچھو، رونگ نمبر لگ رہے تھے. یہ تجربہ ایک بار کسی سے، وہ جوابات دینے والے سے کسی چینل پر نہیں جوابات دیتے، میں نے ان کو پوچھا کہ اگر میں آپ کو یہ پوچھوں کہ مفتی کی تعریف کیا ہے، تو خاموش ہو گئے. یہ اصل مطلب آج میں نے الحمدللہ مفتی کی تعریف بیان کی ہے
جی،
لگ رہے مجھ سے. تو یہ کہ اب بس یار، وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یار قوم کو سب ہانکے جا رہے ہیں، لاٹھی ہاتھ میں آئی بس. وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، قلم ہاتھ میں آ گیا یا دو حرف لکھنا آ گئے تو وہ مصنف بن بیٹھا. تو یہ ہے بس، اب وہ ہے نا، ہی خیال استو محال استے جنو، وہ ایک محاورہ ہے اردو کا، فارسی کا، ہنوز دلی دور است. یہ پرانا محاورہ، اب تو دلی بھی قریب ہو گیا یار، لاہور والوں کے لیے تو شاید 10 منٹ ہے، نہیں 20 منٹ ہے بائی ایئر دلی، فاصلے سے بڑے ہے، پرانا ہے مطلب کہ دلی ان دنوں بہت دور مانا جاتا تھا.
اچھا اب میں ایک سوال اور آپ سے کروں گا، آپ نے کبھی جی جی مفتی صاحب پلیز،
جیسے امیر علیہ سنت نے فرمایا نا کہ کلپ سننے وغیرہ کے حوالے سے، اگر تھوڑی سی یہاں پر یہ بھی رہنمائی کر دینا. اصل میں مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ایسے افراد، ان کے فالوور ہوتے کم ہیں حقیقی اعتبار سے، زمینی حقائق کو دیکھا جائے تو کم ہوتے ہیں، یعنی ان کی بات کو ماننے والے، ان کی بات کو تسلیم کرنے والے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے اصل میں، چونکہ دور ہے سوشل میڈیا کا، تو اس لیے ان کے جب کلپ وغیرہ وہ اپنے پیج پہ ڈالیں گے یا اپنے یوٹیوب چینل وغیرہ پہ ڈالیں گے، تو اس میں بڑی تعداد ان کی ہوتی ہے کہ جو ان کے مخالف ہوتے ہیں سننے والے. جب وہ سنتے ہیں، وہ کمنٹس کرتے ہیں، وہ گفتگو کرتے ہیں اس کے اوپر، اب اس کا جو نتیجہ منفی نکلتا ہے نا، وہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بار بار اس بات کا اعلان کریں گے کہ وہ ہمارے جو پیج ہے نا، اس کے لائکس اتنے ہو گئے، اتنے لاکھ ہو گئے، میری فلاں ویڈیو کو اتنے ملین لوگوں نے دیکھ لیا، اب اس کو دیکھنے والے اکثر بہت بڑی تعداد وہ ہوتی ہے کہ جو ان کی مخالف ہوگی، وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر دی ہوگی. لیکن یہ جو نادان دوست ہمارے ہیں، یہ اس کا نتیجہ یہ نکالتے ہیں، جا کے ان کے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے اور پیج کو لائک کر لیں گے. وہ بھلے وہ اسی نیت سے کرتے ہیں کہ جب ہم سنیں گے اور آگے اس کی گمراہی کو کسی کو بتائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن اس کا یہ نتیجہ خراب نکلتا ہے. اگر اس حوالے سے آپ اور نگران شورا کوئی اس کے اوپر کچھ اپنے جو متعلقین ہیں ہمارے یا سنی ہیں ہمارے اہل سنت کے، ان کو کوئی تنبیہ فرمائیں.
اصل میں اس کو یہ لائک جو کرتے ہیں نا، اس کو نالائک کہنے کے لیے لائک کرتے ہیں، کہ تو نالائق ہے، ہم تجھے لائک کریں گے تو ہمارا کامنٹ تجھ تک پہنچے گا، لیکن ان کی تعداد بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ جب ان کے پیج کے ساتھ لکھا ہوا آتا ہے نا کہ اس کے پاس اتنے لوگ ہیں، تو اس کے نیچے کون جاتا ہے کہ اتنے لوگوں میں سے کون پسند کرتا ہے کون ناپسند کرتا ہے؟ ایسوں کے پیجز کو لائک کرنا دور کی بات ہے، دیکھنے کی ہی حاجت کیا ہے مفتی صاحب؟ مطلب جس کا کوئی اکاؤنٹ کھاتا ہی نہیں ہے، کوئی اس کے آگے پیچھے ملتا ہی نہیں ہے، اور وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو بالکل مطلب کہ وہ ہوتی کوئی عجیب و غریب قسم کی ہیں، اور علماء ماشاءاللہ اس کا مطلب کہ منع بھی فرماتے ہیں، لیکن لوگوں کے پاس ٹائم ہے مفتی صاحب، لوگ سنتے ہیں اور اس طرح کی باتیں سنتے ہیں، اور پھر وہ ایک دوسرے کو تو بھیج دے کیا بولا دے کیا بولا، ہنسی مذاق کے نام پر بھی وہ بہت وائرل ہو جاتی ہے۔ اب اس کا یہ امیر سن جو فرما رہے ہیں کہ جو شرعی مسئلہ جیسا آپ نے بیان فرمایا نا کہ نہیں دیکھنا سننا ہی اس کی اجازت ہی نہیں ہے، تو ختم ہو جاتی ہے بات،
سننا بھی نہیں ہے سنانا بھی نہیں ہے،
فارورڈ
وائرل بھی نہ کرے۔
مجھے بھی حال میں ایک کسی کا کامنٹ آیا، مطلب کسی کا کلپ آیا، وہ میں نے کسی کو بھی نہیں بھیجا، یعنی اس کی بات مطلب اگرچہ تین چار منٹ کی بات ہو، تین چار منٹ کی بات میں بھی دو چار پانچ جگہوں پر وہ ایسے ورڈ یا ایسے جملے بول دیتے ہیں کہ جو بالکل مطلب کہ ہم نے جو آپ کے ساتھ سنا، مفتیان کرام کے ساتھ بیٹھا دے کر سنا، لگتا ہے یار یہ کیوں بول گیا یہ بات، یار اس کو جب نہیں بولنا آتا تھا تو نہ بولتا یہ، تو ایسے میں دبا دینا چاہیے وہیں۔ اللہ خیر کرے، میں جیسا آپ سے یہ ایک عرض کرنے جا رہا تھا کہ آپ نے ماشاءاللہ بھی مفتی کے تعلق سے بہت پیاری بات کی کہ یہ مفتی ہوتا ہے، دیکھنے سننے والوں کے لیے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کی ہمدردی کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہماری ہمدردی کر رہے ہیں، اس طرح کی بات سمجھ، اب ان کو اگر پتہ ہے کہ جو کچھ مفتی کے تعلق سے امیر اہل سنت بیان فرمایا ہے اور یہ واقعی کتاب اور حدیث کے مطابق انہوں نے بیان فرمایا، اعلی حضرت علیہ رحمٰن نے لکھا ہے، تو انہیں پھر اپنے تعلق سے کیا کرنا چاہیے کہ وہ پھر باقاعدہ علم حاصل کر کے مفتی بنے یا چل رہا ہے تو چلنے دیں؟
پہلے کے علماء تو لوگ مسئلہ پوچھتے تو گھبرا جاتے تھے، کیا تم کو کوئی ملا نہیں؟ نہیں ملا، احیاء العلوم میں ایک عالم کا تذکرہ ہے، وہ رو پڑے کسی نے مسئلہ پوچھا تو، کوئی نہیں ملا، نہیں ملا، اور بھیجتے تھے ایک دوسرے کے بعد، اس کو پوچھ لو اس کو پوچھ لو اس کو پوچھ لو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مجتہد تھے، مطلق مجتہد، اس کے باوجود مطلب کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا نا تو بدری صحابہ کرام کو جمع کر کے اس میں رکھتے گئے اس کا کیا حل ہو، اس محتاطین تھے۔ اور اب تو یار جس کو دیکھو مطلب ادھورا سوال سن کر جواب، چینلز کی دنیا میں بھی بہت ہے، جس کو دیکھو سوالوں کے جوابات دے رہا ہوتا ہے، فلم ایکٹر تک جو ہیں وہ رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، مطلب اس کو اپنا ٹھکانہ تو ہوتا نہیں ہے، اس کو آتا جاتا کیا ہوتا ہے دین کے معاملے میں، تو یہ دین سکھا رہے ہوتے ہیں، طرح طرح کے لگے ہوئے ہیں، بہت مظلومیت ہے، اور اصل خود اپنا قصور ہے، لوگوں کو اس کی مطلب بھان نہیں ہے، یہ لوگ اگر ایسوں کو سننا اور وہ لائک کرنا چھوڑ دینا تو خود ہی ان کی ناک کٹ جائے، گھر ویلی ہو جائے، لیکن ظاہر ہے کہ لوگ ان کو مطلب چڑھاتے ہیں، بےچارے لوگوں کو بھی معلومات نہیں ہے، تو اس سے یہ لوگ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔
ان تک جب آپ کی یہ بات پہنچے گی تو ہو سکتا ہے وہ کہہ دے گا ہم بھی مسلمان ہیں، کہ ہمیں نہیں آتا یار، ہم بچپن سے مسلمان ہیں، جب سے پیدا ہوئے مسلمان ہیں، ہم نے بھی پڑھا ہے، ہم نے بھی علماء کے پاس، قاری صاحب کے پاس، مولانا صاحب کے پاس ہم نے بھی قرآن پڑھا ہے، امام صاحب کا ہم بھی جمعے میں خطبہ سنتے تھے، یار انہیں کو اسلام اور بتانے کا خالی ہے کہ ہم لوگوں کو کیوں نہیں ہے، ہم بھی جانتے ہیں اسلام و ایمان کے بارے میں، کیا جواب دیں گے؟
اب وہی نا کہ بس بس یہ بولتے ہیں، اب ان کو اب یہاں ہم کوئی کسوٹی تو نہیں کر سکتے ان کی،
ظاہر ہے
یہ صرف دین کے معاملے میں بولیں گے،
معاملہ
دین کا معاملہ ہے نا، تو اس میں یہ سستی کاہلی ساری آ جائے گی کہ دین کا مسئلہ بھلے آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ جس نے باقاعدہ دین کا علم حاصل نہیں کیا، تو پھر اگر یہی ہے تو اگر تکلیف ہو اور انجیکشن کی حاجت ہو تو ڈاکٹر سے زیادہ سوئی پھر موچی زیادہ صحیح لگا لے گا، تو انجیکشن کی ضرورت جب پڑے تو موچی سے جا کے آپ انجیکشن لگوا لیا کریں، کیونکہ وہ بھی سوئی لگائے گا اور ڈاکٹر بھی سوئی لگائے گا، آپ کو انجیکشن ہی لگائے گا، دونوں ایک ہی کام کریں گے۔ پھر ناک ٹوٹ جائے تو پلسٹر کروانا ہے تو مستری بھی اچھا پلسٹر کرتا ہے تو اس سے جا کے پلسٹر کروا لیں،
آپریشن گوشت فروش سے کروا لیں،
اس سے کروا لیں،
چھری زیادہ تیز ہوتی ہے اس کی،
تو جب دنیا کے ہر کام کے اندر آپ آلو بھی خریدنے جاتے ہیں تو تین جگہ پوچھتے ہیں، ریٹ معلوم کرتے ہیں، جانتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ لیتے ہیں، ہر چیز کے اندر جب آپ اس کے ایکسپرٹ کو ڈھونڈتے ہیں، اس کے ماہر کو دیکھتے ہیں، اپنے تمام کام سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، تو دین کو اتنا مظلوم آپ نے کیوں بنایا ہوا ہے کہ آپ دین ان لوگوں سے سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے دین کا علم باقاعدہ حاصل نہیں کیا؟ تو کثیر تابعین کے اقوال ہیں، ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، کہ یہ تمہارا علم جو ہے، تم علم حاصل کر رہے ہو، یہ دین ہے، لہذا دیکھ لو کہ اپنا یہ دین تم حاصل کس سے کر رہے ہو.
ماشاء اللہ، بچپن سے آپ کپڑے پہن رہے ہیں، جیسا آپ نے کہا میں بچپن سے مسلمان ہوں، جیسا بچپن سے کپڑے پہنتے وغیرہ وہ کپڑے سینے نہیں آتے، آپ بچپن سے گھر میں رہتے لیکن آپ کو گھر بنانے نہیں آتا، آپ بچپن سے قلم استعمال کر رہے ہوں گے لیکن آپ کو قلم بنانے نہیں آتی. بہت سارے کام ہیں جو آپ کو بچپن سے آپ کر رہے ہیں لیکن وہ آتا نہیں کیونکہ آپ نے سیکھا نہیں ہے. لہذا دین کو بھی سیکھا جائے، اور جب سیکھنے کے بعد آپ کو اجازت دی جائے تب آپ کو آگے بڑھنا چاہیے. اللہ تعالی ہمارے ان بڑوں کو سلامت رکھے، امیر رسول کو سلامت رکھے، ہماری ہمدردی کریں. یقین مانے، اس میں غصہ کرنے کی، ناراض ہونے کی، یا کچھ مطلب آپس میں نگیٹو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ ہماری تو ہمدردی کر رہے ہیں، یہ ہم ہی کو تو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی آپ مان جاؤ تو دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، نہ مانیں گے تو ہم اپنا ہی نقصان کریں گے. تو جو کر رہے ہیں ان کو بھی سمجھایا جا رہا ہے، اور جو ان سے معلومات لے رہے ہوتے ہیں ان کو بھی سمجھایا جا رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں. سوال آیا ہے، عصیاں اور عاصی کا کیا مطلب ہے؟
عصیاں مانے نافرمانی، عاصی مانے نافرمان.
کیا شوہر اپنی بیوی کو قبر میں اتار سکتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ انتقال کے بعد وہ عورت اس کے لیے نامحرم ہو جاتی ہے.
اتار سکتا ہے،
اتار سکتا ہے.
اس صورت میں جبکہ کوئی بہتر تو یہی ہے اس کے محارم اتاریں گے، اور اگر محارم نہیں ہیں تو پھر نیک صالح لوگ اس کو اتاریں گے، تو اس کو بلا حائل نہیں چھو سکتا شوہر اب بیوی کو، نہیں کوئی نہ کوئی
رکن ترتیب تو ہے، لیکن اتار تو سکتا ہے نا. کوئی اگر نہیں اتار رہا تو شوہر اتار دے، یا کوئی عام مسلمان اتار رہے تو صالح ہی نو ترتیب تو میں سمجھ گیا کہ پہلے تو محارم، ابھی اس کے لیے نام محرم والا تو حکم نہیں لگے گا،
ختم ہو گیا نا رشتہ، ختم ہو گیا،
رشتہ ختم ہو گیا. لیکن وہ حرمت مصاہرت والا جو قانون ہے
وہ یہاں نہیں رہے گا. اصل میں جب اس کا انتقال ہو گیا نا تو شوہر اور بیوی کے انتقال میں فرق ہی یہ ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد بیوی اس کے نکاح کے اندر عدت تک باقی رہتی ہے، اور بیوی کے انتقال کے فوری بعد جو ہے وہ نکاح ختم ہو جاتا ہے ان کا آپس میں. تو اس لیے اب غیر اور یہ برابر ہے، فقط اتنا فرق ہے کہ شوہر اس کو دیکھ سکتا ہے، غیر محرم اس کو، نا محرم جو ہوتے ہیں وہ اس کو دیکھ نہیں سکتے،
چہرہ دیکھ سکتے ہیں.
جی.
با یزید مستامی کا معنی کیا ہے؟
با یزید یہ ہو سکتا ہے کہ مطلب ان کی کنیت ہوگی با یزید، ابا یزید، ابو یزید، ابی یزید، تو یہ الف جیسے ابو بکر کو بو بکر بھی کہا جا سکتا ہے، تو جو عوام میں رائج ہے ابو بکر، ہم بو بکر کہیں گے تو لوگ تعجب کریں گے، لیکن اشعار میں بعض اوقات الف حذف ہو جاتا ہے وزن کے تعلق سے، فن شعری کے اعتبار سے اس میں چل جاتا ہے. تو یوں با یزید ان کی کنیت، اور بستامی، بستام کسی مقام کا نام، جیسے ہم پاکستانی تو بستامی، رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اولیاء کرام میں سے یہ ہوئے ہیں.
صلو علی الحبیب. کسی اللہ تعالی کسی اللہ مسلمان کو مذاق میں کافر کہنا کیسا؟
گناہ.
اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ پاک اوپر نہیں ہے بلکہ وہ تو ہر جگہ موجود ہے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساتوں آسمانوں سے اوپر کیوں گئے؟
اچھا، ہر جگہ ہے اللہ تعالی، یہ جملہ بھی درست نہیں ہے. ہے یہ مسئلہ تھوڑا پیچیدہ کہ اللہ تعالی مکان سے پاک ہے، جگہ سے وہ ہے ہی پاک.
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ساتوں آسمان سے اوپر گئے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے ساتوں آسمان سے اوپر جانے کا نہیں ہے، ساتوں آسمان سے اوپر تو اصل میں جنت کی آپ کو سیر کروائی گئی، آیات دکھائی گئیں، لنوریہم من آیاتنا، کہ اپنی آیتوں میں سے، نشانیوں میں سے ہم دکھائیں، عرش کرسی وغیرہ سب کچھ آپ کو دکھایا گیا. اب اس کے بعد جو جگہ ہے وہ جگہ ہی نہیں ہے، جہاں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی وہ لا مکان ہے، یعنی وہ کوئی جگہ نہیں تھی کہ ساتوں آسمان کے اوپر جگہ ہو یا وہ عرش سے اوپر کی جگہ ہو. وہ ملاقات کہاں ہوئی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں. ہمیں یہ حکم ہے کہ لا تتفکروا فی اللہ تتفکروا فی خلق اللہ، کہ اللہ کی ذات کے بارے میں ہمیں غور و فکر نہیں کرنا، ہمیں اللہ کی جو مخلوقات ہیں، اللہ نے جو تخلیقات فرمائی ہیں اس میں غور و فکر کرنا ہے. اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی، پہچان حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور و فکر کرنے سے حدیث پاک میں منع کیا، اس لیے کہ ہماری عقلیں لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک ہم کر ہی نہیں سکتے. فرمایا کہ اگر اس میں پڑھو گے تو ہلاکت کے اندر پڑ جاؤ گے. تو ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم آسمان و زمین کی تخلیق پر غور کریں، اپنی ذات کے اوپر غور کریں، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے ہمارے سامنے آتے ہیں. باقی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتوں آسمان سے اوپر جانا، جنت میں جانا، عرش و کرسی کا نظارہ کرنا، یہ ساری چیزیں، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نشانیاں دکھائی گئیں. باقی اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو ملاقات ہوئی وہ لا مکان، یعنی لا مکان کا مطلب کوئی جگہ ہی نہیں. اب وہ کیا تھا کیا نہیں تھا وہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے.
اعلیٰ حضرت اسی کو اپنے شعر میں یوں بیان کرتے ہیں، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہت کو ڈالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے. خیرت میں عقل، عقل کو کہہ دو کہ اب ہتھیار ڈال دے، کہ اب جو گزرنے والے محبوب ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جانے والے محبوب، وہ اب عقل کی بلندیوں سے بھی ورا الورا چل پہنچ گئے، اب سوچ ان کا پیچھا نہیں کر سکتی. کیونکہ یہاں تو پڑھے ہیں یا کو جہت کو لا لے، یا تو سمت بھی ختم ہو گئی، دائیں بائیں اوپر نیچے کہیں تو یہ سب سمتیں بنتی ہے، ڈائریکشن بنتی ہے، ڈائریکشنز سب ختم ہو گئی. پڑھے یا خود جہت کو لا لے، کسے بتائے کدھر گئے تھے.
وہ گلا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تک نشین ہوئے، وہ گلا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تک نشین ہوئے، وہ نبی جس کے گئے مکان، وہ خدا جس کا مکان نہیں،
کہا کہ اوپر نہیں ہر جگہ پر ہے، تو یہ ہر جگہ والا لفظ بھی کفریہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے. یہ جو شہرک سے قریب ہے یا دیگر جو قرآنی آیات اور احادیث ہیں، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا علم اور قدرت اس کی ہر جگہ ہے. اس کا علم بھی ہر جگہ پر ہے، ہر ذرے ذرے کو وہ جاننے والا ہے، اور اس کی قدرت بھی ہر ذرے ذرے کے اندر موجود ہے.
ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ اگر گلے میں کوئی زنجیری وغیرہ پہنی ہو یا پھر ہاتھ میں کوئی بریسلٹ وغیرہ پہنا ہوا ہو، تو اس سے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں؟
اگر یہ دھات، یعنی کہ میٹل کی زنجیر یا ہاتھ میں وہ کچھ زنجیر پہنتے ہیں،
بریسلیٹ،
ہاں بریسلیٹ، تو ایسی چیزیں پہن کر نماز مکروہ تحریم ہے. ایسی چیزیں پہن کر نماز مکروہ تحریم ہوگی، اس کو اتار کر نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. پہننا ہی نہیں چاہیے، ان کا پہننا بھی جائز تھوڑی ہے، پہننا بھی ناجائز. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال آیا ہے، اگر شوہر عالم ہو یا مفتی ہو تو کیا بیوی اسے عالم صاحب یا مفتی صاحب کے گھر پکار سکتی ہے؟
جیسی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو، حرج بھی نہیں ہے، اور جیسی انڈرسٹینڈنگ، اگر وہ انکساری فرماتے ہیں کہ نہیں مجھے مفتی صاحب نہیں کہو، تو پھر مان لیجیے
شور پیر صاحب
اگر مان لیجیے لیکن کوئی بے ادبی والا لفظ بھی نہ بولا جائے
شور پیر صاحب ہو تو بیوی کیا شور کو پیر صاحب کے گھر پکار سکتی ہے انڈرسٹینڈنگ ہو تو پکار سکتی ہے
شرن قانونی شرن تو کوئی حرج نہیں ہے نا لیکن بے تکلفی میں پیر صاحب مرید بھی نہیں کہتا
بلی
کیا کہتا ہے مرید آج کل ہمارے یہاں عرف بھی نہیں ہے کہ پیر کو کوئی پیر صاحب کر کے بولتا ہو عام طور پہ ہمارے یہاں بولتے نہیں ہیں
نہیں اگر اتفاق ہے اور حسن اتفاق اور بڑی اعلیٰ درجے کی شخصیت ایسی مل جائے کہ جس کی بیوی اس کی مرید نہیں بن جائے تو میرا خیال ہے شاید کبھی کبھی بول سکتی ہے یعنی یہ ہونا بہت مشکل ہے جس کے ساتھ ہوگا وہ کمال ہوگا
عرف نہیں ہے نا عام طور پہ جیسے میں نے کہا نا پیر صاحب کو اپنے کوئی پیر صاحب نہیں بولتا پیر صاحب حضور حضرت جی سرکار جی اس طرح بولتے ہیں نا
جی 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 جسے کہہ رہے ہیں
تو وہ یہ بھی نہیں کہے گی یہ کہاں لے کے بیٹھ گیا
نہیں لے کے بیٹھ چلا کہہ رہی ہوں ایک دوسرے کی کنگھی کرنے سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں کیا یہ بات صحیح ہے
دوسرے کی استعمال شدہ کنگھی جو ہے غالباً وہ تنگ دستی کے اسباب میں لکھا ہے کہ اس سے تنگ دستی آتی ہے غربت پیسوں کی کمی
ٹھیک
اب بچیں گے شرن جائز ہے
کیا روزے کی حالت میں عطر والے ہاتھ سے کلی کر سکتے ہیں
اگر عطر کا ذائقہ اندر چلا گیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا جبکہ روزہ بھی یاد ہے
بچنا چاہیے اس سے
ہاں ہلکے نیچے نہیں جانا چاہیے ذائقہ
یعنی اس پر یہ فی الوقت تو کہنا مشکل ہے کہ روزہ ٹوٹے گا لیکن یہ ہے بہرحال خطرہ ہے اس میں
ہاں بچنا چاہیے
اگر غسل کرتے وقت ناک سے اوپر پانی چلے جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا
اگر دماغ میں چڑھ گیا پانی تو روزہ یاد ہونے کی صورت میں ٹوٹ جائے گا
کیا اعتکاف کی حالت میں نماز جنازہ پڑھنے اور تدفین کے لیے جا سکتے ہیں
سنت اعتکاف میں نہیں
جا سکتے طواف کے دوران اگر وضو
اگر وہ جی نماز جنازہ فناء مسجد میں ہو رہی ہے
جی جی
تو جا سکتا ہے فناء مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اگر خارج مسجد ہو رہا ہے جنازہ تو نہیں جا سکتا
ٹھیک
البتہ تدفین تو خارج مسجد ہی ہوتی ہے نا یہ تو فنا مسجد تو تدفین کی تو ہے نہیں نا گنجائش جو کرتے بھی ہیں وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں بعض لوگ امام صاحب یا کوئی بزرگ ہیں پیر صاحب ہیں کہ انہوں نے مسجد بنائی ہے تو اب یہ کہ خارج مسجد کو حصہ ہے اس میں تدفین کے اپنے مسائل لیکن اس میں فنا مسجد میں تو مزار نہیں بن سکتا
سوال ہے یہ فیس بک کے ذریعے سوشل میڈیا پر بھی چونکہ لائیو جا رہا ہے جس کمرے میں لائبریری اور دینی کتب ہو تو کیا اس کی طرف پاؤں کر کے سو سکتے ہیں
اگر کتابیں کافی اوپر ہیں تب تو اس طرح پاؤں کرنے میں حرج نہیں ہے کتابیں اگر دینی کتابیں پاؤں کی سیدھ میں ہیں یا تھوڑا اوپر ہیں تو نہیں کر سکتے زیادہ اوپر ہونا چاہیے اس کمرے میں لائبریری کتابیں ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جہاں پاؤں کا ڈائریکشن دیکھنا ہوگا کہ پاؤں کے سامنے کتابیں نہ آئیں یا تھوڑی سی اونچی ہو تب بھی پاؤں نہ کریں اس طرف
بعض باکس بنے ہوتے ہیں نیچے جیسے اوپر لیب کھلے ہیں اور نیچے باکس ہیں تو اب اگر باکس بند ہیں یعنی دروازے بند ہیں اس کے کیبنٹ کے اور اس کے اندر بھی کتابیں رکھی ہوئی ہیں اب اگر کوئی سوتا ہے اور اس کے پاؤں اس کیبنٹ کی طرف ہوتے ہیں تو
سوال بھی آپ کا جواب بھی آپ کا
میں آپ سے پوچھ رہا ہوں
لا ادری میں اس طرف چلا گیا کہ اگر دیوار کے پیچھے ہیں تو کیا کرے گا دیوار کے پیچھے تو ہوتے ہیں اوپر نہیں بیٹھے اوپر نہیں ہوتے چھت پر ہوتا ہے پہلے والے کی وہ کیا کرے نیچے بھی کمرے میں قرآن کریم تو تشریف فرما ہوتا ہے تو اب عرف تو اسی بھرے گا اوپر جاتے ہیں لیکن کباٹ اور دیوار کے پیچھے کتاب دونوں میں فرق ہے ویسے
دیوار کے پیچھے تو بہت مشکل ہو جائے گا جن کے گھروں میں لائبریری ہو تو پھر وہ سوئیں گے کہاں ایک دو کمرے
یہی ہے نا کہ پتہ آئے گا برابر کمرے میں کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور پاؤں کی سیدھ پڑ رہی ہے بیچ میں دیوار ہے اور دیوار ہوتی ہے موٹی اور کبٹ کا پٹیا ہوتا ہے پتلا
عرف کا اعتبار ہوگا کہ عرفن جس کو بے ادبی کہا جائے گا وہ؟
اس میں یہ نہیں غور کیا جائے گا کہ آسانی کس میں جب کہ جس میں حرج نہ ہو رہنے والوں کو گھر والوں کو ادب بھی باقی رہے.
عرفن دیوار کے پیچھے نا تو کوئی اس کو معیوب نہیں کہے گا. اور اگر کبٹ رکھی ہوئی ہے بھلے نیچے کی طرف کتابیں دروازہ بند ہے تو بھی اس کو جو حساس آدمی ہو اس کا دل نہیں کرے گا پاؤں کرنے کا ادھر. باقی تو یہاں تو سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں کہیں پتہ نہیں ہوتا یار. میں تو یہ پلاسٹک کی تھیلیوں میں لکھا ہوتا ہے نا وہ بھی ہٹاتا رہتا ہوں یار. کبھی بے خیالی میں کوئی دوسرا رکھ دے تو الگ بات ہے یا سو گئے تو میں ہٹاتا رہتا ہوں. میں اپنے میرے پلنگ اب تو میں پلنگ پہ سوتا ہوں میری لاچاری ہے ورنہ آج تک میں زمین پر ہی سو کر میں نے زندگی گزاری تھی. اب تھوڑا سا عرصہ ہوا ہے میں اوپر سو رہا ہوں اپنے مجبوری کی وجہ سے. تو میرے بالکل قدموں کی طرف ٹیبل ہے اس پر میں اپنا امامہ بھی نہیں رکھتا. نماز کے لیے میں چادر عام طور پہ میری کوشش ہوتی ہے کہ نماز کے لیے میں چادر بھی سر پہ رہتا ہوں رکھتا ہوں نماز کی زینت کے لیے. تو وہ چونکہ نماز میں استعمال ہو رہی ہے وہ چادر بھی پاؤں کسی چیز میں رکھنا مجھے پسند نہیں ہوتا. اس کو بھی اٹھا لیتا ہوں دوسری جگہ رکھ دیتا ہوں کہ پاؤں کی سیدھ نہ بڑھے. میری اپنی بتا رہا ہوں مجھے مزہ نہیں آتا امامہ سامنے ہو یا نماز کی چادر یہی چادر ہوتی ہے تو نماز میں چونکہ اس کو استعمال کرتا ہوں. میرے اپنے کپڑے جو ہیں یہ بھی نماز کی پاؤں کی سیدھ میں نہیں سب سائڈ پہ. عام طور میری یہ روٹین ہے ایک. تو اب جس کبٹ میں کتابیں ہوتی نہیں اس پر پاؤں اکلے نہیں نا دل نہ کرے.
جی جی میں کہیں پڑھا تھا یاد آنے امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے گھر میں اس سمت پاؤں نہیں کرتے تھے جو استاد صاحب کا مکان جہاں آتا تھا.
سات گلیاں فاصلہ بھی کافی تھا.
جی
سات گلیوں کا ایسا فاصلہ تھا. اپنے استاد شیخ حماد
شیخ
رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے مکان عالی شان کیونکہ اس طرف جس طرف تھا پاؤں نہیں کرتے تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھے جب سے بغداد شریف کی ڈائریکشن پتا چلی ہے بچپن سے میں نے کبھی اس طرف پاؤں نہیں پھیلائے.
ان ادب کرنے والوں کے علم کا معاملہ کیسا تھا؟
اب اس میں کوئی شرعی دلیل مانگے تو اب یہ کہ وہ مانگتا رہے اور کیا منع کی دلیل لائے تو پھر بات کریں گے کہ یہ منع ہے. اب میں نے جو بتایا اپنا کہ میں چادر کی طرف پاؤں گیا یہ تو اب یہ کہ منع بھی تو نہیں ہے نا کوئی اگر اعتراض کرے تو اس کے منہ پر ہی پڑے گا.
آپ نے فرض و واجب تھوڑی کا ہے
ظاہر ہے یہ تو میرا اپنا فعل ہے. ہو سکتا ہے کوئی دوسرا کرتا بھی ہو سکتا ہے اور نہیں کرے گا تو اب کریں گے
اپنا ذوق ہے.
الحمدللہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں ان میں کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو میری نقالی کرتے رہتے ہیں تو وہ کریں گے تو انشاءاللہ اجر پائیں گے ظاہر باادب بانصیب.
آپ کا تحریر کی طرف پاؤں نہ کرنے والا معاملہ برسوں سے مجھے پتا ہے اور مجھے شاید برسوں گزر گئے جب سے پتا چلا ہے. حتی الامکان یہی کوشش ہوتی ہے کہ پاؤں کے سامنے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ بیگ ہٹا دیتے تھے سامنے سے. بیگ بھی اگر کوئی رکھتا تو وہ بھی آپ ہٹوا دیتے.
اچھا میں آئیے دیکھا
مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اگر آگے کوئی سوتا اور اسے گلے میں تعویذ ہوتا تو آپ اس کے لیے بھی آپ تو یہ سب
یہ رضا نے سکھایا تھا میرے کو. رضا نے بولا کہ میں تو یار پاؤں بھی نہیں کرتا جس کے تعویذ ہوتا ہے نا تو میری توجہ نہیں تھی میں پھر میں بھی نکلواتا ہوں اب تعویذ. تو یہ اتنا موقع نہیں آتا قدم پاؤں
جب جب
میں
جب جب ہو مطلب یہ کہ
مطلب قافلوں میں آتا ہوگا لیکن کوئی کوئی حساس ہوتا ہوگا جو اس طرح کرتا ہو باقی ایک دوسرے کی بیگوں کی طرف پاؤں بلکہ صحیح بات ہے کسی مسلمان کی طرف بھی اپنے پاؤں کیوں ہوں لیکن یار مجبوری ہوتی ہے وہ میرے لیے مجبوری ہوتی ہے. مجھے واسطہ پڑا ہے نا کہ بار ہم منع کر کے دیکھا ہے نہیں مانتے نہیں ہم قدموں میں سوئیں گے اس کا مطلب یہ یوں سمجھتے ہیں قدموں کی سیدھ میں سونا.
ادب کا معاملہ ہے جو جتنا ادب کرے
شریعت
کے ساتھ نہ ٹکراتا ہو انشاءاللہ اس کو اس کی برکتیں بہت برکتیں نصیب ہوں گی.
لا دین الملا ادب اللہ یہ قول کس کا ہے؟ اس کا کوئی دین نہیں جس میں ادب نہیں. فتح رضویہ میں لکھا ہے چند جگہ پہ میں نے یاد پڑھتا پڑھا ہے.
ایک یعنی کہیں اور روایت تو پڑھی نہیں ہے فتح رضویہ شریف میں پڑھا ہے لیکن عربی کا یہ مقولہ ہے جو
محاورہ ہی ہوگا
ہمارے یہاں جو یہ نا بے ادب با ادب با نصیب بے ادب بنصیب عربی کا مشہور مقولہ ہے یہ کہ جس نے ما وجدہ وجدہ بحسن الادب، جس نے جو کچھ پایا حسن ادب کی وجہ سے پایا، ما خسیرہ خسیرہ بسوء الادب کہ جس نے جو کچھ کھویا وہ سوء ادب کی بنیاد پر کھویا ہے.
با ادب شاگرد ترقی کرے گا، علم حاصل کرے گا، اس کو علم کی برکتیں ملے گی اگر وہ اپنے اس استاد کا ادب کرتا رہے گا. جبکہ وہ شرعی معاملہ دینی معاملے میں کہہ رہا ہوں، عالم دین ہے اس کا استاد، تو اس کا جتنا ادب کرے گا اتنا اس کو ملے گا، جتنا دینی کتابوں کا وہ ادب کرے گا اس کو اتنا ہی عروج ملے گا. تو یہ ہے مطلب، جیسا مرید ہے اپنے پیر سے جتنا اس کی محبت زیادہ ہوگی وہ اس کا ادب کرے گا تو اس کی ترقی ہوگی، وہ دل سے دعائیں نکلیں گی استاد کے پیر کے. اس طرح ماں باپ کا جتنا ادب کرے گا وہ ترقیاں کرتا چلا جائے گا.
اب پیر کو نہ بھی پتا ہو نا کہ یہ میرا مرید میرا کتنا ادب کرتا ہے، مگر یہ پیچھے سے بھی کہیں ساتوں سمندر پار بھی اگر پیر کا ادب اکیلے میں بھی کرتا ہوگا نا تو اس کو اس کے پیر کا فیضان اس قدر ملے گا کہ اس کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ قلبی کیفیتوں کا نام ہے. حضرت ایک گناہگار شخص تھا، وہ کہیں وہ پانی نیچے کی طرف جا رہا تھا، ڈھلان کی طرف پانی بہ رہا تھا، تو وہ شخص بیٹھا وہ وہاں ہاتھ منہ دھو رہا تھا تو اس کی نظر نیچے ایک پڑی کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ یہ نیچے وضو فرما رہے تھے. تو اس نے غور کیا کہ میرے جیسا گناہگار آدمی میرے ہاتھ پاؤں سے لگ کر پانی حضرت کے پاس جائے، یہ تو بالکل درست نہیں ہے. وہ وہاں سے اٹھا نیچے کی طرف گیا اور حضرت سے آگے نکل کر بیٹھ گیا کہ حضرت کے ہاتھ پاؤں کا لگا ہوا پانی، یہ اس سے میں برکتیں لوں گا. تو انتقال کے بعد جب اس کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو کہنے لگا کہ عزت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس ادب نے میری مغفرت کروا دی. تو بخشش کے یہ الگ الگ انداز بہانے ہیں. اس کے لیے میں آپ کو ایک مشورہ دوں، 152 رحمت بھری حکایات، 152 رحمت بھری حکایات پر یہ کتاب ہے، مقتدی المدینہ کی بہترین کتاب ہے، اس کو پڑھیں انشاءاللہ اس میں اس طرح کے اور بھی آپ کو واقعات ملیں گے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ.
دو مدنی منع مکالمے کے لیے موجود ہیں، انشاءاللہ وہ اس وقت امیل سنت کے حضور ایک مکالمہ کریں گے اور مکالمے کے بعد یہ امیل سنت کی طرف آئیں گے کہ آپ کیا فرماتے ہیں. جی
سائن بھائی، آپ بڑوں کو کیا بننا چاہتے ہیں؟
احمد بھائی، میں بڑا ہو کر امیر آدمی بننا چاہتا ہوں.
وہ کیوں؟
کیونکہ دولت کی وجہ سے عزت ہوتی ہے.
نہیں سائن بھائی، دولت کی وجہ سے عزت نہیں ہوتی.
ارے بھائی ہوتی ہے،
دولت سے کوئی عزت نہیں ہوتی.
ہوتی ہے، آپ مانے یا نہ مانے، لیکن دولت کی وجہ سے عزت ہوتی ہے.
اچھا وہ کیسے؟
دیکھیں، اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے تو پھر آپ کے رشتے دار بھی آپ کو اہمیت نہیں دیتے.
یہ رشتے داروں کی غلطی ہو سکتی ہے.
بھائی دولت کا معیار تو عزت ہی ہوا نا.
نہیں، میں اتفاق نہیں کر سکتا.
آپ اتفاق کریں یا نہ کریں، یہ ہی سچ ہے. اچھا ایک بات اور، دیکھیں اگر آپ کسی اچھے ہوٹل میں جائیں اور آپ کا لباس اچھا نہ ہو تو ہوٹل میں کھڑا چوکی دار آپ کو اندر نہیں جانے دے گا.
ہاں یہ بھی ہے، ویسے میرا خیال ہے عزت علم سے ہوتی ہے.
احمد بھائی آپ مان جائے کہ عزت دولت سے ہوتی ہے.
نہیں، اگر دولت ہی عزت کا معیار ہوتا تو قارون کے پاس تو بہت دولت تھی.
ہاں یہ بات بھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں.
پھر عزت کا معیار کیا ہے؟
احمد بھائی آپ نے تو مجھے مشکل میں ڈال دیا.
سائن بھائی ایسا کرتے ہیں، امیر سننے سے معلوم کر لیتے ہیں.
ہاں یہ ٹھیک رہے گا،
وہ ہماری
درست رہنمائی کر دیں گے
انشاءاللہ.
جی حضور رہنمائی فرمائیے.
میں رہنما بن جاؤں کیسے ہو سکتا ہے؟ خود راہگیر ہوں، رہنما، رہنمائی کا طلبگار. تاہم یہ کہ ان باتوں سے دیکھیں مختلف صورتیں سامنے آتی ہیں کہ بسا اوقات دولت سے عزت ملتی ہے، بلکہ ملتی ہے. دولت سے بھی عزت ملتی ہے, لیکن اس دولت کی وجہ سے عزت کریں گے مفاد پرست لوگ, اور جب تک دولت رہے گی عزت رہے گی, اور نظر دولت مند کی طرف کم اس کی دولت کی طرف زیادہ ہوگی. علم, علم کی وجہ سے بھی عزت ملتی ہے, اور اگر وہ دنیاوی علم ہے تو بھی عزت ملتی ہے, لیکن اس کی اپنی کیفیت ہوگی, اور علم دین ہے تو اس میں بھی جو عزت ملتی ہے اس کی اپنی کیفیت ہوتی ہے. اچھا, اب علم دین تو ہے لیکن ساتھ میں عمل کی آمیزش نہیں ہے, عمل کی اس کے پاس مطلب روشنی نہیں ہے, تو اس علم دین والے کے عمل کا اگر لوگوں کو پتا چلے گا تو پھر وہ عزت اس کی ڈیمیج ہوگی. تو اصل عزت کس کی ہے, آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن کریم میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں مکرم یعنی عزت والا وہ ہے جو اللہ کے نزدیک زیادہ تقوی والا ہے.
اللہ کے نزدیک تمہارے تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے.
اچھا, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ تم میں زیادہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے کہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے, زیادہ تقوی والا ہے, زیادہ متقی ہے. تو سب کو چاہیے کہ علم دین بھی حاصل کریں اور تقوی بھی حاصل کریں. دولت سے پائیدار عزت نہیں ملتی, مخلصانہ عزت دولت سے نہیں ملتی, عام طور پر مطلب والی عزت ملتی ہے. جیسے عہدہ اقتدار, اقتدار یعنی کہ حکومت جس کے پاس ہے, وزارتیں, تو ان کو عزت بہت ملتی ہے, لیکن کیا مفاد پرستوں کی طرف سے ملتی ہے. دل سے دعائیں مشکل کوئی دے, تو اپنے کام نکلوانے ہوتے ہیں تو آگے پیچھے منڈلا رہے ہوتے ہیں, اور وہ بھی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جب سے میرے پاس اقتدار ہے عہدہ ہے یہ لوگ میرے آگے پیچھے ہیں, اس کے بعد یہ جا وہ جا, یہ باؤ نہیں پوچھے پانی بھی نہیں پلائیں گے. تو تقوی چاہے ایک پیسہ جیب میں نہیں ہے, اگر تقوی ہے لوگ عزت کریں گے, پیسے نچھاور کریں گے, آپ ان کے پیسے قبول کریں گے تو یہ اپنے لیے باعث فخر سمجھیں گے, اس کو اعزاز سمجھیں گے. تو اصل عزت جو ہے یہ علم دین اور تقوی میں ہے, تقوی ساتھ میں ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ بچوں نے بڑی تیاری کی ہے, بڑا یعنی اچھے انداز میں گفتگو کی, ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ دونوں کو اللہ کریم عالم دین متقی پرہیزگار اور مفتی اسلام بنائے.
سوال چلائیے.
یاسر محمود اتاری, میرے اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کیا نماز کے دوران اگر انسان اپنا بایاں ہاتھ اٹھا لے قیام کے دوران تو نماز میں کوئی فرق تو نہیں آئے گا؟ جزاک اللہ خیرا.
ایک بار اگر اٹھایا تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی, اصل تین بار جیسے کھجانے کے لیے کھجایا, ایک بار چند بار حرکت دی لیکن ایک ہی بار کے لگا ایک رکن میں, پھر دوسری بار اٹھایا, تو اب اگر تیسری بار اٹھایا تو نماز ٹوٹے گی, اب وہ دایاں ہو یا بایاں ہو. اور اب رکوع میں گئے تو پھر تین سے کم کی اجازت ہوئی. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال اصل بائیں ہاتھ الٹے ہاتھ کا انہوں نے کیا ہے, اور ایک کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ کھڑے ہو کر قیام میں اگر الٹا ہاتھ ہلا دیا تو نماز ٹوٹ جائے گی, یہ شاید ان کی وجہ ہو, اس تعلق سے آپ ارشاد فرمائیں.
گرا دیا تو ہاتھ
ہٹا دیا, الٹا ہاتھ ہٹا دیا,
جیسے خارش ہوئی نا تو یہ اب جیسے کھجانا ہی ہوں, یہ سیدھے ہاتھ کی جگہ جیسے یہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اب سیدھے ہاتھ کی جگہ الٹا ہاتھ جو ہے وہ اس سے یہ کام کیا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے.
ایسا نہیں ہے, نماز نہیں ٹوٹتی,
لیکن سنت تو ورال
سیدھا
نیچے
وہ ہے نا اپنے
جی,
اس میں بھی قیام میں سیدھا ہاتھ اٹھانا ہے, اس کے علاوہ الٹا ہاتھ اٹھانا ہے. اب اگر کسی نے اٹھا تو نماز ٹوٹے گی تو نہیں.
پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہم تشہد میں السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشہد میں کیا پڑھا کرتے تھے؟
السلام علیک ایہا النبی کے بارے میں مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم التحیات میں کبھی السلام علیک ایہا النبی پڑھتے تھے یا کبھی پڑھتے تھے السلام علیہ، یعنی مجھ پر سلام، السلام علیک ایہا النبی، یعنی اے نبی آپ پر سلام ہو، یہ دونوں پڑھنا، یعنی کبھی یہ کبھی ہو. یہ مفتی صاحب نے میلاد جلد اول پیج نمبر 412 پر لکھا. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے صحیح قول یہ ہے کہ التحیاتوں میں اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ہی پڑھتے تھے، اس کی جگہ اشہد انی رسول اللہ یا کوئی اور کلمات نہیں کہتے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال،
آدمی پیاس کھا لے اور بھول جائے اور نماز پڑھنے چلا جائے، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟
پیاس کھانے سے منہ میں بدبو ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے مگر یہ منہ میں بدبو نہ ہو، نماز میں کراہت آئے گی. البتہ مسجد کا داخلہ اس صورت میں حرام ہے کہ جبکہ منہ میں بدبو ہے، تو اب بھول سے چلا گیا تو جب یاد آئے تو باہر نکل آئے مسجد کے، پھر منہ صاف کرے، پیاز کی بدبو تو جائے گی بھی آسانی سے، مشکل ہے جائے. نماز کے اوقات میں خاص کر بدبودار چیزیں نہیں کھانی چاہیے کہ اس سے یہ کہ جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکے گا. جان بوجھ کر کھانا کہ اب میرے یوں جماعت سے میری امت نے خلاصی آزادی ہو جائے گی تو یہ جائز نہیں ہے. اپنے لیے ایسے اسباب کرنا جان بوجھ کر یہ صحیح نہیں ہے.
دعوتوں میں بھی کھانے پینے کے بعد لوگ ہاتھ سے ہی صاف نہیں کرتے، اور جیسے مثال کے طور پر ملاقات ہے اور ملاقات سے پہلے لوگ کھانا کھا رہے ہیں، تو لوگ کھانا کھا کر آ رہے ہوتے ہیں، ملاقاتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ہاتھوں پر وہ کھانے کا جو ایک اسمیل ہوتی ہے، کیونکہ کھانے میں تو جو کھانے سے خوشبو آتی ہے نا، وہ خوشبو تو بڑی بھلی لگتی ہے، مگر جب یہ کھانے کی اسمیل ہاتھ یا کپڑوں پر لگ جاتی ہے نا، تو پھر یہ طبیعت کو مطلب طبیعت کو بھاتی نہیں ہے. تو ایسے میں مطلب لوگوں کو صفائی اور ترکیب کے ساتھ لوگوں سے ہاتھ ملانا چاہیے، کیا مشورہ ہے آپ؟
صحیح ہے، اچھی طرح ہاتھ دھو دے گا، وہاں انتظام تو ہوتا ہے، حال جو ہوتے ہیں کھانے کے جو
انتظام ہوتا ہے. پاپا لوگوں کو جلدی بول دو، یعنی ہاتھ دھوتے نہیں پانی کا ترکہ لگا دے، صابن کا تو بالکل وہ صابن کی تو ایک چھینٹی مارتے ہیں کہ ہلکا تھا صابن لیا، یعنی ایسا صابن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، صابن کو بہت ہی زبردست آٹومیٹک سسٹم ہے کہ ہاتھ کو صابن کا تھوڑا دیا اور صابن سب نکال لے گا. تو جتنی دیر تھوڑی دیر صابن رکھیں تاکہ وہ اس کی چکناٹ، اس پر کچھ ارشاد فرمائیں.
ہول ہوتا ہے نا میرے جو، اس میں نل کم ہوتے ہیں اور بھیڑ ہوتی ہے ہاتھ دھونے والوں کی، تو اس لیے غالباً یہ مروت میں جلدی جلدی ہٹ جاتے ہوں گے. گھر میں ہو سکتا ہے کہ یہ اچھی طرح دھوتے ہوں، تو بہرحال لے کے وہاں بھی اچھی طرح دھوئیں کہ ہاتھ ملائیں گے اس کے ہاتھ چکنے ہوں گے اگلے کے، بدبو آئے گی تو بےچارا بولے گا کچھ بھی نہیں، لیکن اس کو ایزا تو پہنچے گی. اس سے بچنا چاہیے، صفائی تو ہر وقت صفائی ہو تو کیا بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور کبھی کبھی کچی ڈکار آنے لگتی ہے، تو اس کا سبب کیا بنتا ہے اور اس کچی ڈکار کو ختم کیسے کیا ہے؟ نیز اس سے منہ میں بدبو آتی ہے، تو کیا اس صورت میں پھر مسجد میں داخلے کی اجازت رہے گی یا نہیں؟
یہ تو پیٹ سے جو بدبو آتی ہے نا، تو ظاہر ہے پیٹ کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ڈکار میں بھی اگر بدبو آتی ہے تو پیٹ کی خرابی ہی کی نشانی ہے، تو اپنے پیٹ کا علاج کرے. اور اگر یہ بدبو اگر مسجد میں بھی آ رہی ہے منہ سے اس طرح کی، تو مسجد کا داخلہ تو جائز نہیں ہے اس حال میں، جبکہ بدبو آتی ہے. علاج کرنا چاہیے پیٹ کا. دانت منہ سے ویسے بدبو آتی ہے نا, وہ تو اگر منہ اچھی طرح صاف کر لے, دانت اچھی طرح صاف کر لے تو اس سے بدبو چلی جاتی ہے. پیٹ کی بدبو یہ تھوڑا مشکل جاتی ہے, علاج کرنا پڑے گا. غذاؤں میں احتیاط, بعض غذائیں ایسی ہوتی ہوں گی جس سے ہاضمہ خراب ہوتا ہوگا اور بدبو آتی ہوگی, تو ان غذاؤں سے احتیاط کریں. کھانا کم کھائیں, اچھی طرح چبا کے کھائیں, پانی خوب پیئیں تاکہ ہضم ہو جائے. خالی چاول آپ پتیلے میں دو گے تو یہ پکیں گے تو کچھ اور بن جائے گا, پاپ کارن طرح. پاپ کارن بھی نہیں بنے گے, خالی جلد جائیں گے. پاپ کارن کے لیے بھی کچھ تھوڑا بہت تیل کا چھیٹا دینا پڑتا ہے, پانی کے بغیر کہاں پکیں گے. اس لیے وہ پانی اندر بھی, پانی صحیح مقدار میں ہوگا تو کھانے کو پکائے گا, ہضم کرے گا. پانی بہت ضروری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال یہ ہے کہ جو تعویذات وغیرہ دیتے ہیں عامل وغیرہ دوسرے اور پیسے وغیرہ لیتے ہیں, تو ان کو پیسے دینا جائز ہے؟
تعویذات کے پیسے لینا جائز ہے, قادریہ سلسلے میں ناپسندیدہ ہے. ہمارے یہاں جو بستے لگتے ہیں نا دعوت اسلامی کے, تو ہماری طرف سے اجازت کسی کو بھی نہیں ہے پیسے لینے کی. دعوت اسلامی کا بستے والا پیسے مانگے نا تو اپنے ذمہ دار سے آپ کانٹیکٹ کریں کہ یہ پیسے لے رہا ہے واقعی یا نہیں, یہ کنفرم ہو تو, تاکہ اس کو سمجھا جائے. اور اب دوسرے حامل تو ان کا گزارا یہی ہوتا ہے, مگر یہ کہ عوامی طور پر لینا جو ہے نا یہ عیب ہے, ویسے معیوب ہے. لوگ ایسے حامل کو پسند نہیں کرتے, یار پیسے لیتا ہے, اتنے پیسے لے لیے. ڈاکٹروں کو دے آئیں گے, حامل کو دینا ہے. ڈاکٹر جتنے زیادہ پیسے دے اتنا اچھا ڈاکٹر ہے بھائی. خالی 1500 روپے تو دیکھنے کی فیس اور دو ہفتے کے بعد کی تاریخ ملی, یہ بولے جان جان کے دو ہفتے کی تاریخ دیتا ہو تاکہ مصروفیت کا امپریشن پڑے تو یار بہت رش ہوتا ہے, مجھے 3 ہفتے بعد کی تو تاریخ ملی ہے. ڈاکٹر کی ویلیو بنتی ہے. لیکن بےچارا جو حامل جو ہے اس کو اگر 5-15 روپے دیے نا تو وہ سب کو سنائیں گے کہ یہ پیسے لیتا ہے. تو اب ایک چیز شریعت نے جائز کہا ہے, اور اگر وہ لیتا ہے کوئی حامل پیسے تعویذ کے دم وغیرہ, یہ تعویذ وغیرہ دیتا ہے اس کے, تو دم کے بھی لے سکتا ہے. تو اس میں کوئی شرعاً مطلب جب جائز ہے تو برا والا کہنا یہ گناہ کی بات ہے کہ اس کو برا والا کہے. میں نہیں لیتا, کہیں یہ نہیں کوئی میرے 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 لیے رستہ نکال رہا ہوں. نعوذ باللہ, نہ میں لیتا ہوں, نہ میں اس کا عادی ہوں, نہ دعوت اسلامی کے بستوں پر پیسے لینے کی اجازت ہے. ہمارے سلسلے قادریہ میں یہ منع ہے, پسندیدہ نہیں ہے. لیکن جو شرعی مسئلہ ہو تو عرض کروں گا نا. تو آج تو بابا جی بھی مجھ سے خوش ہو جائیں گے, ورنہ ان کو بھی میں کچھ نہ کچھ سمجھاتا رہتا ہوں, تو آج شاید خوش ہو جائیں گے اور کوئی مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں, کچھ 12 ماہ کا سفر کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی برگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ بعض لوگ قرآن مجید میں مور کے پر رکھ دیتے ہیں اور اس کے آگے چینی اور گھی وغیرہ ڈالتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بڑی ہوتی ہے, اور قرآن مجید میں ایسا رکھنا اور ان کے آگے چینی اور گھی ڈالنا کیسا وضاحت ارشاد فرما دیں؟ جزاک اللہ خیرا.
مور کا پر نشانی کے لیے رکھنا اس میں تو حرج نہیں ہے. اب چینی اور گھی ڈالیں گے تو یہ تو بیکار, ایک تو ضائع ہوگا مال اور دوسرا وہ دبے پڑیں گے, تو اس کی تو ہر اجازت کیسے ملے گی؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہر جگہ کا نیا نیا انداز ہے, تاکہ یہ میں نے پہلی بار سنا. گھی اور چینی آپ نے سنا ہے؟ پہلی بار سنا ہے. قرآن کریم کو نہ گھی پلاتے ہیں اور چینی کھلاتے ہیں,
مور کے پر کے سامنے رکھتے ہیں. مور کے پر کے سامنے رکھتے ہیں, اسے بڑھے گا یہ.
اچھا, مور کے پر کو غذا دے رہے ہیں, تو یہ کبھی بڑھا بھی ہے مور کا پر اس کے ساتھ الگ ہونے کے بعد؟ جب تک بدن میں تو بڑھتا ہے, باقی بات تو بڑھنا کبھی سنا نہیں ہے اس کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. کل مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے ناظرین من ویورس سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. سوال نمبر ایک, حدیث کی 6 مشہور کتابوں کا عربی میں اس مجموعے کو کیا کہتے ہیں, 6 کتابوں کو؟ جواب, سیحا ستہ. سوال نمبر 2, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کون سے صفاتی نام سے متعلق سوال جواب ہوا؟ جواب, شفا. سرکار کا ایک نام شفا بھی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سوال نمبر 3, کون سا پانی کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے؟ جواب, زمزم شریف اور وضو کا بچا ہوا پانی, جو لوٹے یا برتن میں وضو کیا, نل کا بچا ہوا پانی نہیں. چاہے اس سے 100 مرتبہ وضو کیا, وہ لائن کا پانی, یہ سب کھڑے ہو کر پینا مستحب نہیں ہے. درست جواب دینے والوں میں سے سلیکٹڈ نام, محمد احمد کراچی, ام الخیر سمبڑیال, جوہر علی شاہ اتاری, ڈیرہ اسماعیل خان, عائشہ اتاریہ, گوجرا بنت سید, غلام مرتضی لیاقت پور, ام حریرہ اتاریہ کراچی, بنت اسماعیل اتاریہ کشمیر, ام فیضان راول پنڈی, بنت نذیر گجرات, بنت مختار خانپور, بنت جمیل اتاریہ لاہور, رمضان اتاری شہداد پور, توقیر اسلام آباد, عثمان رضا میرپور خاص, بنت اقبال زیائی میرپور خاص, بنت کفیل اتاریجہ کراچی, ام طلحہ جہلم, ام طوبہ اتاریہ ملتان شریف, بنت سلیم فیصل آباد, بنت اسماعیل کراچی, بنت الطاف لاہور, محمد ساجد میاں والی, ام وردہ اتاریہ کراچی, بنت شفیع اتاریہ, ہمشیرہ فیصل اتاری حیدر آباد, خالد محمود اتاری پکپتن شریف. قرآن اندازی میں نکلنے والا نام ہمشیرہ فیصل اتاری حیدر آباد, ان کو تحفے میں 1200 کا چیک پیش کیا جائے گا, جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا. ناظرین سے مزید سوالات جوابات ٹیکسٹ میں ہوں, اسرائی بین محرم کا نام نمبر لکھے, کل عشاء کی اذان تک جوابات دے دیے جائیں. سوال نمبر 1, جہنم کہاں ہے؟ سوال نمبر 2, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم التحیات میں کبھی السلام علیکم ایوہ النبی پڑھتے تھے اور کبھی اس کی جگہ کچھ اور پڑھتے تھے؟ وہ بہت مشکل ہے,
بہت ہی مشکل ہو جائے گا.
سوال نمبر 3, اخلاق الصالحین کس بزرگ کی کتاب ہے؟ تو جنت کہاں ہے؟ مدینے میں.
وہ ایسے ایک واقعہ یاد آ رہا تھا, اب ذرا اس پر چاہیں تو تبصرہ فرمائیے گا. کسی نے کسی کو کہا کہ جنت کی مٹی لے کر آ جاؤ, تو وہ اپنی ماں کے قدموں کے نیچے کی مٹی لے کر آ گیا, بولا میں جنت کے یہاں سے مٹی لے کر آیا ہوں.
کیا بات. مجھے ایک عالم صاحب ملے تھے 1980 میں شاید مدینہ پاک میں, بڑے یاراشی کے رسول تھے, ہم بیٹھے ہوئے تھے تو بول رہے تھے کہ اب مدینہ جنت, جنت مدینہ, پتہ نہیں کہ وہ جنت مدینہ میں رکھی جائے گی یا مدینہ جنت میں رکھا جائے گا. ایسی باتیں کریں گے, ریاض الجنہ,
ریاض الجنہ
جنت کا باغ تو مدینہ میں ہے نا, مدینہ کی مسجد نبوی میں, اور وہ بھی تھوڑا سا ایک مخصوص حصہ ہے, اس کو جنت کا باغ کہا گیا. ریاض الجنہ نہیں, روضۃ الجنہ, روضۃ من ریاض الجنہ, جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. عوام اس کو ریاض الجنہ بولتے ہیں, روضۃ الجنہ جنت کی کیاری بھی بولتے ہیں اردو میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رمضان المبارک میں مدنی کاموں کی تحریکیں, پاکستان اور بیرون ملک سے 11 رمضان المبارک کی کارکردگی, روزانہ ایک پارا، اس طرح بھائیوں کی تعداد 8495 اور اس طرح بہنوں کی تعداد جو ایک پارا پڑتی ہے 27,557. روزانہ دو پارے پڑھنے والے عیسائی بھائیوں کی تعداد صفر، عیسائی بہنوں کی تعداد 444.
اب صفر نہ پڑھتے تو کیا ہوتا؟
نہیں تو اس میں بھی تو ایک پارے میں بھی تو 19,000 عیسائی بہنوں کی.
یہ جو مسجد میں جو ہمارا ایک پارا سناتے سوا پارا سناتے، یہ وقاو ہے؟
وکانے والا بھی لکھے تو صحیح، اسلائی بھائی ہو سکتا ہے چھپاتے ہوں گے، نہیں کارکردگی
ہمارے مفتی صاحب
اسلائی بھائیوں کی اگر بچت کروانی ہو.
ہمارے حاجی امین بےچارے جو ہے نا وہ بار بار اشارہ کرے یار
کام بڑھائیں اور بڑھائیں کام.
مفتی صاحب بھی تو بابا روز کے تین پارے پڑھتے ہوں گے، دہراتے ہوں گے، سناتے ہوں گے. اب کارکردگی اصل میں ہم جمع نہیں کر پا رہے.
یہ وکاو ہے نہیں، اسلامی بہنیں
پڑھتی ہیں،
ہاں تو یہ بھی پڑھے. مسجد میں سنا ہے وہ، اس کو وہ اپنی جگہ پر اس کا اجر و ثواب، اس میں کاؤنٹ ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا. روزانہ 1200 درود پاک پڑھنے
والی
کے تعلق سے سائے بھائیوں کی تعداد 6689، عیسائی بہنوں کی تعداد 23,661. کھجور روٹی سے سحری کرنے کے تعلق سے اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,163، عیسائی بہنوں کی تعداد 15,535. آدھی پون یا ایک روٹی اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,593، اسلامی بہنوں کی تعداد 11,796.
اتنا زور دے کے 11 کیوں بول رہے ہیں؟ چاہتی جا پارٹیاں وہی رہی ہیں اسلامی بھائی.
لاکھ چوٹ ماروں نا، ان کو چوٹ لگتی کیا ہے؟ چوٹ لگتی ہوتی تو ریزلٹ آتا نا. گھر درد اسلامی بھائیوں کی تعداد 2,208، اسلامی بہنوں کی تعداد 14,414. ماہ کفر مدینہ الگ مشہور زیادہ ہے کہ اسلامی بہنیں بہت بولتی ہیں، لیکن یہاں فرق دیکھیں، ماہ کفر مدینہ والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 1,779، جبکہ اسلامی بہنوں کی تعداد لکھی نہیں ہے اس میں، آتی نہیں ہے. پہلے تو آتی تھی یار شروع میں، مائے کفل مدینہ. اچھا تو یہ واقعی زیادہ بولتی ہیں، ایک بھی نہیں ہے ان میں. نہیں یار یہ ہو
کیسے؟
ویسے امیر سنت میرا ایک سوال ہے، اس حوالے سے وہ جو ہے نا کہ آدھی اور پون روٹی، تو یہ سنا گیا ہے کہ ویسے جو نا وہ عورتوں کی جو خوراک کم ہوتی ہے تو یوں مردوں کی خوراک زیادہ ہوتی ہے نا، تو یہ کہیں ایک میرا اشکال ہے، ایسا تو کوئی نہیں ہے؟
نہیں آپ نے سنا ہے نا، آیا یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے یہ کیسے طے ہوگا؟ یعنی یہ واقعی ایسا ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ جس کے گھر میں ایسا ہوگا تو وہ یوں سمجھے گا کہ سب کا ہے، ضروری لگ نہیں رہا، مجھے تو ضروری نہیں لگ رہا. مدنی انعامات اسلام بھائیوں کی تعداد 5,862، اسلام بہنوں کی تعداد لکھی بھی نہیں ہے، ان کی بھی نہیں آتی. اچھا
نہیں، اس میں ان کا عمل تو مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہوتا ہوگا، دونوں میں بہت زیادہ ہوتا ہوگا.
انشاءاللہ
اب آئیں گے، انشاءاللہ آپ نے توجہ دلائی ہے تو انہوں نے سن بھی لیا ہوگا اور اب آئیں گے شاید.
اسلام بھائیوں نے مدنی عطیات یعنی فنڈز جمع کیے 10 ملین 29,38,151. माशाल्लाह, इसमें भी साई बहनों का है तस्करा नहीं है, इसका भी नहीं आता। बाद फजर मदनी हल्का ऑनलाइन लगाने वाले 888. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال چلائیے.
سوال یہ تھا کہ وضو کے لیے جو پانی ہم یوز کرتے ہیں اگر اس میں کسی بے وضو شخص کا اونگلی وغیرہ ڈوب جائے تو کیا ایسے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے؟ مزید عرضی کرنا تھا، اکثر مسجدوں میں ٹوٹیوں کا پانی ختم ہونے کے بعد کسی ٹنکی وغیرہ سے پانی وضو کے لیے لیتے ہیں، تو ایسے اس میں امام صاحب کو وضو کرنا ہو اور اس پانی کے علاوہ کوئی آپشن نہ ہو اور شک بھی ہو کہ یہ پانی مستعمل ہو چکا ہے، تو اب امام صاحب کیا کرے، وضو کرے یا پھر تیمم کرے؟
تیمم کیسے کریں گے؟ کیا مسجد خرید کے کہیں سے پانی نہیں ہے؟ بہرحال یہ مستعمل پانی انفیوں کے نزدیک سے وضو تو نہیں ہوتا، البتہ یہ کہ جیسے کہ پانی اگر تھوڑا ہے، اچھا اب شک سے تو مستعمل ویسے بھی نہیں ہوگا، شک سے ناپاک نہیں ہوتا تو مستعمل کہاں سے ہوگا؟ تو اب یہ کہ اگر اس میں مستعمل پانی، استعمال شدہ مستعمل پانی سے زیادہ غیر مستعمل پانی موجود ہے، یہ اگر مکس کر دیں گے تو سارا وہی غیر مستعمل ہو گیا، وضو غسل اس سے ہو جائے گا، اور اگر اس کو جاری کر دیں مستعمل
جی وہ بھی ہو جائے گا. لیکن اصل میں یہ جو اسلام بھائی سوال کر رہے ہیں، تو اول تو انہوں نے یہ بولا اکثر مساجد میں ایسا ہوتا ہے،
اکثر بولا،
ہاں ایسا تو نہیں ہے کہ ایسا ہو جاتا ہو اور پھر اس کے بعد ٹنکی سے پانی لیا جاتا ہو اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہو جائے کہ وہ مستعمل ہو گیا ہو، تو شاید یہ ہزاروں لاکھوں میں کہیں جا کے اس طرح کوئی واقعہ ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ اس طرح کا معاملہ یہ عام طور پہ وسوسے کی بنیاد پر ہوتا ہے، تو وسوسے کی طرف توجہ نہ دیں، جیسا امیر السنت نے فرمایا یقین ہوگا تو ہی یہ صورت ہوگی.
یہ مسئلہ نازک ہے، اب یہ لوگوں کو کنفیوژن ہو رہا ہوگا، پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں لوگ. یہ بہار شریعت کے دوسرے حصے میں اس کی تفصیل ہے، پہلی جلد دوسرا حصہ، نماز کے احکام، اس میں بھی اس کے تھوڑے بہت مسائل دیے ہوئے مستعمل پانی کے، یعنی پانی استعمال شدہ، یوزڈ واٹر. ہاں شرعی طور پر یہ مستعمل ہو جاتا ہے، عوامی طور پر نہیں اور شفافے میں تھوڑی ہوتا ہے، کا تصور نہیں، اتنی اتنی ہوشیاں ہوتی ہے. عیسائی بہنوں کے نماز میں بھی آئیں یہ مسائل، تو وہاں سے دیکھ لیجیے.
جب نماز میں سجدے جاتے ہیں تو پیچھے سے پاؤں جڑے ہونے چاہیے یا کھلے ہونے چاہیے؟
پاؤں بتا رہی ہوں،
جیسے سجدے میں گئے تو یہ پوچھ رہی ہیں کہ جیسے یہ دونوں پاؤں یوں ملا لیں پیچھے سے یا تھوڑا سا فاصلہ رکھیں؟
نارمل طور پر تو جی ہوتا ہے، فاصلے کے ساتھ ہی رہیں گے، بعض لوگ ملا دیتے ہیں، ان سے ایک تعداد ہے ملا دیتی میرا خیال ہے، اس کا لکھا نہیں ہے صراحتن،
لیکن جو علماء اور طریقہ چلتا ہوا رہا ہے فاصلہ ہوتا ہے ان میں،
اب نہیں رکھتے یوں پھسلا ہوا ہوتا ہے، انگلیاں جب یہ دسو لگاتے نا یوں کر کے الٹا پھسل گئے سیدھے کے دامن میں، سیدھے سے لگ جاتا ہے، بڑا لکھا ہوا نہیں پڑا ہم نے، اس کا جواب لا ادری نہیں معلوم، کبھی توجہ بھی نہیں گئی تھی اس کی طرف، لکھا ہوا ہو تو پڑا نہیں ہے.
کال لیں.
محمد رحمان قاری لوگ خیر سرچ کر رہا ہوں. پیارے مرشد کریم صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، کیا قرآن کریم پڑھ کر بھلانے کی کوئی غائبی بھی ہے اور لفظ بھلانے سے کیا مراد ہے؟ وضاحت فرما دیجیے.
جی وعیدے تو اس پر موجود ہیں، اندھا اٹھائے جانے کی وعیدے موجود ہیں، اور یہ وعیدے کہ اس سے بڑا
بلانے کا بولا یا
جی
بلانے کا
جی
یاد کر کے بلانا
بلا دینا. اسی طرح یہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ مجھ پر اعمال پیش کیے گئے تو اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ جس کو کوئی آیت دی گئی اور اس نے اس کو بھلا دیا, اسے بھلا دیا گیا اسے.
ہمارے یہاں جو
جی نابینا اس کو اٹھایا جائے گا, یہ روایت بھی موجود ہے.
ہمارے یہاں بعض اوقات جو ہے نا اس کو جیسے جو پورا قرآن حص کرتا ہے نا اسی نے کے لیے یہ ساری وعیدات اور روایت بیان کی جاتی ہیں. لیکن جو عمومی طور پر دو چار صورتیں یاد کرتے ہیں, دس بارہ صورتیں یاد کرتے ہیں یا پچیس پچاس جن کو آیات یاد ہوتی ہیں, وہ بھی ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ صورتیں بھول جاتے ہیں یا آیات بھول جاتے ہیں. تو کیا یہی وعیدات جو ہیں یہ کہ ان کے لیے بھی ہیں صرف اسی حافظ کے لیے جس نے پورا قرآن حفظ کیا اور اب کچھ بھول گیا؟
ایک آیت کا بھی حدیث میں ایک ہی آیت کا لکھا ہے جس کو آیت دی گئی اور اس نے بھلا دیا.
تو یہ جو بھی جتنے بھی مطلب کہ سن اور دیکھ رہے ہیں چاہے مرد اور عورت مسلمان, انہوں نے اگر کہیں کو بھی قرآن یاد کیا تھا اور اگر وہ بھول گئے اس قرآن کو, تو ان سب کو پھر اس معاملے میں سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا پڑے گا نا کہ اگر وہ صورتیں بھول گئے تھے تو دوبارہ اس کو صحیح پڑھیں اور اس کو دوبارہ یاد کر لیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم سنتے ہیں جنتی لاٹھی کے بارے میں جو کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے وہ مختلف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتی آئی تھی. تو اس بارے میں انشاءاللہ عزوجل ہم کچھ سنیں گے اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ بھی سنیں گے. مصر میں عید کا دن تھا اور لوگ جو ہے وہ تیار ہو کر جو ہے وہ ایک بڑے میدان کی طرف جا رہے تھے, کیونکہ اس میدان میں جو ہے میلہ لگنا تھا اور اس میلے میں جو فرعون کے 70,000 جادوگروں نے حصہ لینا تھا اور ان کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے تھا ان 70,000 جادوگروں کا. طے شدہ وقت پر یہ 70,000 جادوگر جو وہ 300 اونٹوں پر اپنا سامان رسیاں اور لکڑیاں وغیرہ لے کر پہنچے اور ادھر اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ جو ہے وہ ایک جنتی لاٹھی لے کر تشریف لائے. جادوگروں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ پہلے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کچھ کریں گے یا ہم کریں, ہم اپنے جو ہے نا وہ سامان وغیرہ ڈالیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے تم لوگ اپنا سامان ڈالو. تو جادوگروں نے اپنا سامان جو کہ 300 اونٹوں پر رسیاں اور لکڑیاں وغیرہ جو لائے تھے یہ انہوں نے جیسے ہی اس میدان میں ڈالی تو یہ رسیاں اور یہ لکڑیاں جو یہ سانپ بننے لگی, یہ سانپ بن گئی اور یہ چلنے لگی ہوں اور میدان میں جو نا خوف و ہراس پھیل گیا لوگوں میں. اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ اللہ پاک کے نبی برحق, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی لاٹھی اس کو زمین پر پھینکا تو وہ لاٹھی بہت بڑا اژدہا بن گئی, بہت بڑا سانپ بن گئی اور جتنے بھی بظاہر سانپ نظر آنے والے جو تھے یہ رسیاں لکڑیاں وغیرہ جو بھی سانپ نظر آ رہی تھی ان سب کو اس اژدہے نے نگل لیا. اب جادوگروں نے جب یہ دیکھا تو وہ سب کے سب حیران رہ گئے اور وہ سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے. حضرت علیہ رحمت اللہ علیہ عزت یہاں فرماتے ہیں کہ عصائے کلیم یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا یہ اشدہا غضب تھا، یعنی یہ غضب ناک دن اشدہا بن گیا تھا، جبکہ اپنے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا یہ تو گروہ کا سہارا ہے کہ جو گرنے والے ہوتے ہیں یا جو گر جاتے ہیں یہ عصا ان کو اٹھاتا ہے، یہ ان کا سہارا ہے.
ماشاءاللہ
گروہ کا
جنتی لاٹھی ہے عصائے موسیٰ، اور ظاہر ہے کہ اس کی تو کیا شان ہے. انشاءاللہ عزوجل کبھی موقع ملا تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معجزات ہیں اس حوالے سے بھی انشاءاللہ کبھی سنیں گے، اسی یعنی شاخ کے حوالے سے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا یہ جنتی کی لاٹھی کے حوالے سے، تو آئیے اس حوالے سے بھی کچھ سنتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، دیکھا آپ نے کہ یہ جو جادوگر تھے انہوں نے پہلے جو نا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آفر کی، ان کی بارگاہ میں عرض کی تو یہ ان کا عرض کرنا کہ یہ جو انہوں نے ادب کیا تو یہ ادب کی بدولت جو نا انہیں ایمان نصیب ہوا. کیونکہ انہوں نے عرض کی تھی نا کہ پہلے آپ جو ہے وہ اپنا عصا ڈالیں گے، یا آپ پہلے کچھ کمال دکھائیں گے، یا ہم جو ہے وہ اپنے کانڈا میں یا جو بھی یہ لائے تھے وہ ہم دکھائیں. تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو انہوں نے ادب کیا تو اس بنا پر جو نا یہ انہیں ایمان نصیب ہوا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی انبیاء کرام علیہم السلام سے منسوب شدہ، یعنی جو چیزیں سے نسبت رکھتی ہو ان کا ادب کریں، قرآن پاک کا ادب کریں، آب زمزم کا ادب کریں، دینی کتابوں کا ادب کریں، نیاز کا کھانا، تسبیح وغیرہ، شربت وغیرہ، جو بھی نیاز وغیرہ کا ہوتا ہے ہمیں بھی ان چاہیے کہ ان کا ان چیزوں کا ادب کریں. اس لاٹھی کے حوالے سے کچھ سنتے ہیں کہ یہ عصا کیا تھا. یہ لاٹھی جو ہے یہ عصا یہ 10 گز لمبی تھی. لاٹھی کی دو شاخیں تھیں جو کہ اندھیرے میں روشنی دیتی تھی، لائٹ دیتی تھی، ٹارچ بن جاتی، یوں سمجھے. اور یہ با کمال عصا، یہ جنتی لاٹھی، سوتے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آرام فرماتے تو یہ پہرا دیتی تھی، یوں سمجھے گارڈ بن جاتی، پہرا دیتی تھی. یہ عصا مبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چلتا تھا. یہ عصا جو ہے وہ آپ علیہ السلام سے باتیں بھی کرتا تھا. یہ عصا یہ لاٹھی دشمنوں اور درندوں کو مارتی تھی.
اللہ،
اور اس لاٹھی کی شان تو دیکھیں کہ جب کنویں سے پانی نکالنا پڑتا تو یہ لاٹھی رسی بن جاتی.
کیا بات!
اور اس عصا کی کیا شان ہے کہ جب اسے زمین میں گاڑتے تو یہ درخت بن جاتی، ٹری بن جاتی، اور حسب خواہش جو ہے یہ فروٹ بھی دیتی تھی. یعنی درخت بن گئی، ٹری بن گئی، اور اس سے جن حسب خواہش جو ہے وہ اس درخت سے پھل ملتے تھے، فروٹس ملتے تھے.
کیا بات!
کیا شان تھی ہمارے آقا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے.
آمین.
آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور ہمارے ناتخوان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کو ہم کچھ اشارے تصاویر کی صورت میں دکھاتے ہیں، اور جس سے ان کو جو شعر اس کی مناسبت سے کہا گیا ہے وہاں تک پہنچنا ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ آج ہمارے ناتخوان محمود اتاری بھی موجود ہیں، بغداد رضا اتاری بھی موجود ہے، تو دکھائیں کہ پہلا ہمارا جو اشارہ ہے وہ کون سا ہے. محمود بھائی اس کو دیکھیں گے اور بتائیں گے کہ کون سا شعر ہے. سبحان اللہ، کیا بات!
وہ مدینے کے پیارے کبوتر
سبحان
جب نظر آئے تجھ کو برادر ان کو تھوڑے سے دانے کھلا کر تو سلام سے رو رو کے
وقت پورا ہو گیا یہی ہے ماشاءاللہ دوبارہ پڑھ دیں اس کو ایک دفعہ
وہ مدینے کے پیارے کبوتر جب نظر آئے تجھ کو برادر ان کو تھوڑے سے دانے کھلا کر تو سلام سے رو رو کے کہنا
واقعی یہ جو کلام ہے میں ضرور مدنی چینل کے ناظرین کو دعوت دوں گا وسائل بخشش یا امیر اہل سنت کے جو تحریر کردہ کلام ہے اس کا کتاب ہے اور اس میں آخر میں جو ہے ایک پورشن ہے جس میں سلام لکھے گئے ہیں تو اس میں یہ بڑا خوبصورت کلام ہے زائر طیبہ روزے پہ جا کر تو سلام ان سے رو رو کے کہنا تو یہ کلام آپ اگر پورا پڑھیں تو یقیناً اس میں عشق و محبت کے بڑے پیارے پیارے انداز ہیں امیر اہل سنت کے تو واقعی یہ کلام جو ہے یہ دلوں کو تڑپا دیتا ہے خاص کر مدینے کی یاد دلاتا ہے جو مدینے جاتے ہیں ان کا بھی شوق بڑھاتا ہے اور جو مدینے کبھی گئے تھے اور یہ کلام سنتے تو بہت ساری یادیں تازہ کرا دیتا ہے تو دعوت اسلامی کا جو یوٹیوب چینل ہے تو ناز پروڈکشن یہ بھی ایک دعوت اسلامی کا جو یوٹیوب چینل ہے تو اس پر بھی آپ جو کلام ہیں ناتے ہیں مدنی چینل کی وہ آپ اس میں دیکھ اور سن بھی سکتے ہیں تو ماشاءاللہ محمود بھائی کا جو جواب ہے وہ درست ہوا اب چلتے ہیں بغداد رضا کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ان کو کیا اشارہ دکھایا جا رہا ہے واہ کیا بات ہے دل ہے 20 سیکنڈ باقی ہیں
دل عشق محمد
دیکھیں ابھی 10 سیکنڈ باقی
ہیں
پہلے آپ چوائس کریں شیر ٹائم ختم ہو رہا ہے ٹائم ختم ہو رہا ہے اور آپ یہ شیر اسی پر ڈن کر رہے ہیں یہ بھی آپ دیکھیں آپ کے پاس 25 سیکنڈ تھے جو گزر گئے پہلے تو آپ اپنا شیر ڈن کریں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ وہی ہے پہلے آپ دیکھیں اس کو دل اب تو وقت ختم ہو گیا آپ کیا شعر فائنل کر رہے ہیں
دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا لے
دیکھیں اس میں تو گنبد خضرا ہے مدینہ ہے رونے والی آنکھیں ہیں اور حاضری کے لیے رویا جا رہا ہے کچھ اس طرح کا ہی اظہار ہو رہا ہے تو یہ جو اشارے ہوتے ہیں نا یہ اشارے جو ہے نا یہ اشارے آپ کو دکھائیں گے کہ وہ شعر کی مناسبت دل رو رہا ہے اور پھر آنکھیں جی کچھ شعر یاد آیا آپ کو جی
دل رو رہا ہے جن کا آنکھیں ترس رہی ہیں ان عاشقوں کا صدقہ بلوائیے
چلیں جی شیر دکھائیں چلیں ماشاءاللہ پہنچ گئے آپ چلیں پڑھیں اس کو
دل رو
جلوائے مدینہ.
ماشاءاللہ چلیں ہمارے بغداد بھائی اور بھی شعر دکھائیں گے, اشارہ ہے کوئی اور؟ ایک اور اشارہ دکھائیں. چلیں جی ماشاءاللہ, کراچی ایئرپورٹ ہے, مدینہ ہے, مینا ہے, اے مزدلفہ. محمود بھائی آپ سے سوال ہے, 19 سیکنڈ باقی ہیں. کراچی ایئرپورٹ, مزدلفہ, مدینہ. مزدلفہ ہے اس میں تو جہاز بھی اڑ گیا بھائی.
مزدلفہ ہے, مدینہ ہے.
ہاں جی حج کا سفر ہے. وقت تو مکمل ہوا, شعر دکھا دیا جائے.
مزدلفہ اور مدینہ, پھر مدینہ جانے والا جو.
اچھا ماشاءاللہ
چلے. مزدلفہ میں بستر لگ رہا ہے,
پڑھ دے اس کو.
مدینے جا
ماشاءاللہ. چلیں جی ہمارا یہ سیگمنٹ بھی پورا ہوا اور اب ہم چلتے ہیں صوبان بھائی کی طرف, ان کی کچھ گفتگو بھی ہوگی اور جانشین امیر علیہ سنت بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اور اسی موضوع کی مناسبت سے انشاءاللہ مزید کچھ مدنی پھول بھی ہم بیان کریں گے. آئیے چلتے ہیں صوبان بھائی کی طرف.
آج ہم جو گفتگو کریں گے وہ ہوگی ڈسپلنڈ لائف کے اوپر, یعنی زندگی کے نظم و ضبط کے اوپر, کہ زندگی کے اندر کیسا انسان کا رویہ ہونا چاہیے اور زندگی تو گزر ہی جانی ہے, کس انداز سے زندگی کے شب و روز گزارے جائیں. تو اس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں ڈسپلنڈ لائف, یعنی نظم و ضبط ہو, کوئی طریقہ ہو. اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو پوری زمین پر یونیورس میں ایک طریقہ کار ہمیں نظر آتا ہے. تمام اشیاء کو اگر دیکھیں, سورج کے نکلنے کا, چاند کے نکلنے کا, سورج کے ڈوب جانے کا, موسموں کے بدلنے کا, جتنا بھی مونسون کی آمد آمد ہے, مونسون کے بعد پھر گرمیاں آ جائیں گی, گرمیوں کے بعد پھر سردی آ جائیں گی, ویری پریڈکٹیبل. یہ بہت زیادہ مطلب اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نظم و ضبط کے حساب سے یہ سب کچھ چل رہا ہے. پھر زرعی اجناس اگتی ہیں اور گندم کی کٹائی ہوتی ہے خاص وقت میں, پھر وہ چاول کی فصل
ہوتی ہے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ انسانی معاشرے کے اندر بھی ہمیں ایک نظم و ضبط نظر آئے, کوئی اصول ہو, کوئی قانون ہو, تاکہ اس حساب سے انسان کی زندگی گزرے. اب یہ کسی بھی عمر میں انسان ہو, چاہے وہ بچہ ہو, 2 سال کا بچہ ہے, چاہے وہ اڈلٹ ہے, بڑا ہو گیا, 20-22 سال کا ہو گیا ہے, چاہے بڑھاپا آ گیا ہے, لیکن یہ نظم و ضبط رہنا چاہیے. اور مختلف جو کام ہم کرتے ہیں, گھر کے اندر رہتے ہیں یہاں بھی نظم و ضبط کا رویہ ہو, آفس میں جاتے ہیں کام کرتے ہیں وہاں بھی, کاروبار کرتے ہیں وہاں بھی, بطور ایک محلے دار, بطور ایک شہری کے کسی ملک میں ہم رہتے ہیں, تو نظم و ضبط جہاں جہاں پر ہوگا وہاں پر اس چیز میں حسن آئے گا. اور یہ بات بڑی ہی زیادہ جنرلائزڈ ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی جگہ پر جاتے ہیں سب سے پہلی چیز جو انسان کی آنکھ نوٹ کرتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اس جگہ پر صفائی کتنی ہے, اس جگہ پر چیزیں صحیح ٹھکانے سے لگی ہوئی ہیں کہ نہیں لگی ہوئی, سب کچھ الٹا پڑا ہوا ہے, چائے کا کپ ہے تو اوندھا گرا ہوا ہے, چائے کارپیٹ پہ ہے, اسی طریقے سے دیواروں کے اوپر سے سارا کا کسی نے کچھ رائٹنگ کی ہوئی ہے, اور صوفے جو ہے ان کے اوپر سے پردے گرے ہوئے ہیں, یا یہ سب کچھ ایک نظم و ضبط کے ساتھ, ایک ڈسپلنڈ لائف کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کی ذات میں جو پہلی چیز نظر آتی ہے وہ تو اس کے کپڑے ہیں, اس کا مسکراتا ہوا چہرہ ہے, اس کے جوتے ہیں, پھر بعد میں وہ بات کرتا ہے. تو صفائی ستھرائی ظاہری بات ہے یہ بھی نظم و ضبط کے اندر ہی شامل ہوتی ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں نظم و ضبط کی سب سے بہترین تعلیم, سب سے بہترین تربیت وہ ہمارا پیارا دین اسلام ہمیں دیتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ طریقے سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ اپنے کھانے میں نظم و ضبط لے کر آنا ہے. کھانے کو بہت زیادہ سپروائز کیا گیا, یعنی حلال, یہ حلال کا جو لفظ ہے حلال, اب حلال میں شفا ہے, حلال میں اللہ کی رضا ہے, حلال جو ہے وہ ہر طرح سے بہترین ہے اور حرام اس کے الٹ ہے, اپوزٹ ہے, اس میں بیماری ہے, اس میں جو ہے گناہ ہے. اب یہ انسان کی زندگی کو نظم و ضبط کی طرف ہم لے آتے ہیں کہ انسان کی زندگی وہ کس اعتبار سے نظم و ضبط میں کھانے کے اعتبار سے گزرے گی. اب دیکھیے آج کل روزے ہیں, روزے کے دوران ہمیں ایک لیسن کیا مل رہا ہے, ایک سبق کیا مل رہا ہے کہ ہم نے ہر طرح سے کھانے میں نظم و ضبط پیدا کرنا ہے. 11 ماہ کھانا کھایا, حلال کھایا, حلال پیا, ہر طرح سے جو رب تعالیٰ نے حکم فرمایا اس کو ہم نے کنزیوم کیا, لیکن اس 1 ماہ میں ایک ٹریننگ جیسا پیریڈ ہم نے گزارنا ہے کہ حرام سے تو بچنا ہی بچنا ہے, لیکن اللہ کے حکم پر اس 1 ماہ میں دن کے کچھ حصے ہم نے حلال کے بھی قریب نہیں جانا. اب اس کے فوائد کیا ہیں یہ الگ چیپٹر ہے. سب سے پہلے تو اللہ کی رضا کے لیے ہم نے یہ کیا, وہ ہمارا رب ہے, ہم اس کے بندے ہیں, اس نے حکم فرمایا, روزے ہم پہ فرض فرمائے, تو ہم نے یہ کام کرنا ہے. اسی طریقے سے دین اسلام کے اندر اگر دیگر پہلوؤں کی طرف دیکھا جائے تو پھر انسان اگر نفسانی خواہشات کے پیچھے چل پڑے اور وہ اپنے آپ کو کھلا چھوڑ دے, جس طرح پچھلے دنوں بارگاہ امیر علیہ سنت میں بھی ہم نے سوال کیا تھا, اگر انسان اپنے ذہن کو کھلا چھوڑ دے تو آپ نے فرمایا نہیں یہ بات مناسب نہیں لگتی, ہما وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہے. تو نظم و ضبط کیا ہے کہ حلال و حرام کا خیال رکھے. اور آج میں رکن شورا حاجی امین صاحب کی بارگاہ میں اور شہزادہ حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا کہ پوری دنیا اسی لیے پریشان ہے کہ وہ ایک نظم و ضبط میں نہیں رہے. شراب اس وقت دنیا کی کتنی بڑی انڈسٹری بن گئی, اتنا بڑا کاروبار ہو گیا, ہر دسترخوان پہ شراب مست ہو گئی. وہ اتنا جب یہ ایک چیز پھیل گئی, اب سائنس نے آ کر بتایا کہ یہ چیز ہر طرح سے غلط ہے, ایک قطرہ شراب بھی ٹھیک نہیں ہے, اس کے نقصانات پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں. وہ لوگ اپنے ممالک میں اس گندی چیز سے دور رکھنے کے لیے اپنی نوجوان نسل کو نئے نئے قانون بنا رہے ہیں. تو دیکھو 1400 سال پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ اس کے قریب ہم نے نہیں جانا, ایک نظم و ضبط میں عطا فرمایا. اس بارے میں اگر حاجی امین صاحب کی بارگاہ میں عرض کروں گا, رکن شورا کی بارگاہ میں, شہزاد حضور کی بارگاہ میں, کہ ہماری بھی کچھ رہنمائی فرمائیں کہ نظم و ضبط کی اہمیت کیا ہے, ڈسپلن کی اہمیت کیا ہے ہماری زندگی میں. جانشین امیر علیہ سنت سے اب تک کی جو گفتگو ہوئی اس حوالے سے کچھ مدنی پھول سنتے ہیں.
آنی دیکھیں ماشاءاللہ جو صوبان نے باتیں کی ہیں تو ڈسپلن کے حوالے سے یہ جو نا بہت وسعت رکھتا ہے یہ والا معاملہ. اور ہمیں اگر اپنی زندگی, ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری زندگی کامیاب گزرے, تو ہم وہی کہ اپنی زندگی سے نا نظم و ضبط کے مطابق, ڈسپلن کے مطابق ہم گزاریں. اچھا ڈسپلن ہی میں سلیقہ بھی آ گیا. اب ڈسپلن کو اگر ہم دیکھیں تو کچھ معاملات آ جائیں گے شرعی آ جائیں گے, کچھ اخلاقی آ جائیں گے, کچھ معاشرتی آ جائیں گے. تو یہ ہر طرح سے جو نا یہ معاملات اس میں آتے رہیں گے. تو شرعی معاملات جیسے ہم نے شراب کے حوالے سے بات کی, تو یہ تو ظاہر ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں, ہمیں جو نا وہ ماننے کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے, بلکہ یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم جو ہے نا وہ مسلمان ہیں اور ہم مانتے ہیں کہ جو ہمارے رب نے اور اس کے آخری نبی نے فرما دیا نا, اب ہمیں جو ہے نا اس کا نقصانات وغیرہ یہ نہیں دیکھنا, ہمیں اتنا دیکھنا ہے کہ بس اللہ و رسول نے منع فرما دے بس ختم, انہوں نے حکم فرما دے بس ختم. ہمیں اس پر نہیں جانا کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اس کے کیا نقصانات کیا ہیں. تو ایک مسلمان کی کامیابی تو یہی ہے کہ اس نے بس اللہ و رسول کا حکم مانا بس ختم. اور سائنس تو اب آ کے بتا رہی نا تحقیق کہ یہ سارے معاملات اسلام نے اس وقت اس کو منع فرما دیا, کیسے جو نا وہ بندہ جو نا بالکل اس کی عقل چلی جاتی ہے. ارے جب نشہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, بالکل وہ معطل ہو جاتا ہے, وہ عقل سے, جو اس کی عقل معطل ہو جاتی ہے. اچھا اس کے جو نا وہ اب ظاہر ہے کہ آپ سائنس کہہ رہی ہے کہ اس کے جو نا وہ طبی نقصانات بھی ہیں, ہارٹ کا جو مسئلہ ہوتا ہے, دل کا مسئلہ ہوتا ہے وہ شراب سے ہوتا ہے. اب دیکھیں اسلام نے ہمیں خنزیر کے گوشت سے منع فرمایا, اب سائنس کہہ رہی ہے کہ انہوں نے کیا تحقیقات وغیرہ کی تو اس میں یہ آیا ہے کہ دماغ میں جو کیڑے پیدا ہوتے ہیں وہ خنزیر کے گوشت سے پیدا ہوتے ہیں. کئی مریضوں کو انہوں نے دیکھا ہے کہ جنہیں سر میں درد ہوتا تھا, اب جب انہوں نے تحقیق کی تو وہ لوگ جو خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں تو ان کے جو ہے وہ معدے میں کچھ کیڑے پیدا ہوتے ہیں خنزیر کے گوشت کی وجہ سے, اور یہ کیڑے پھر پہنچتے ہیں دماغ میں جس کی وجہ سے انہیں سر میں درد ہوتا ہے اور جو ہی معاملات ہوتے ہیں. تو ہمیں تو اسلام نے منع فرما دیا کہ خنزیر کا گوشت نہیں کھانا. تو یوں اگر دیکھا جائے تو ہمیں اسلام یہ ایسا مذہب ہے کہ اس نے جن جن باتوں سے روکا ہے, جن جن باتوں سے منع کیا ہے, تو ان کی حکمتیں وغیرہ جو ہمیں اب پتہ چل رہی ہے. اب مسواک لے لیں, ہمارے آقا نے اس کو اپنایا, سنت ہے مسواک کرنا وضو کرنے سے پہلے, وضو کے لیے سنت ہے, نماز کے لیے سنت ہے. تو اب دیکھیں گے اب سائنس کہتی ہے کہ مسواک کے کیا کیا فوائد ہیں اور یہ کن کن بیماریوں سے بچاتی ہے. تو واقعی ڈسپلن یہی ہے کہ جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کام کیے وہ ہم کام کریں, جس کا انہوں نے ہمیں فرمایا وہ ہم کریں, جس سے انہوں نے منع فرمایا اس سے ہم بچیں. تو یہ تو ہو گیا شریعت کے حوالے سے. اب رہا اخلاقی اور معاشرتی. آپ کسی کے گھر جائیں یا آپ اپنا پورا تجربہ کر لیں کہ آپ کی چیزیں اگر یوں بکھری بھی پڑی ہیں تو اسے کوئی بھی ڈسپلن نہیں کہے گا, سلیقہ نہیں کہے گا. ایک تو یہ کہنے کی حد تک ہو گیا کہ یہ سلیقے سے سامان نہیں رکھا ہوا. اس کا مسئلہ کب آتا ہے, تکلیف کب ہوتی ہے کہ یوں چیزیں بکھری پڑی ہیں نا, اب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے, وہ چیز ان میں پڑی ہوئی ہے, اب چونکہ ڈسپلن نہیں ہے, سلیقے سے نہیں رکھی ہوئی, اس لیے اب آپ کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے, تلاشنے میں آپ کا جو ہے ٹائم بھی ضائع ہو رہا ہے, اور بعض اوقات وہی چیز آپ کو جو ہے مل نہیں رہی ہوتی اور آپ نے نہیں لینی ہوتی, آپ کا خرچہ بھی ہو جاتا ہے. پھر چند دن بعد وہی چیز آپ کو اسی ڈھیر میں سے مل جاتی ہے. تو ڈسپلن نہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی نقصان ہے. اچھا دوسرا یہ کہ ہم اگر کہیں بھی جائیں, کسی کے گھر جائیں, کسی کے دعوت پہ جائیں, یا کوئی مکان وغیرہ کرائے پر لیں, یا جیسے ہوٹل وغیرہ پہ جو سفر کرتے ہیں ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں جو کرائے پہ جاتے ہیں, انہیں بھی چاہیے کہ اگر سے ہم سے کرایہ ادا کر رہے ہیں اس مکان کا, اس ہوٹل کا کرایہ ادا کر رہے ہیں, مگر اچھی بات وہ ہو, اچھی بات اس وقت کہی جائے گی کہ ہوٹل والے یہ کہے نا کہ یار یہ جو بندہ آیا تھا نا یار ہمیں اتنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی, ٹھیک ہے اس نے کرایہ دیا وہ ٹھیک ہے جو بھی ہے, یار ہم جب گئے کمرے میں روم میں جب ہم گئے تو ہمیں بالکل جو ہے نا وہ کوئی چیز پھیلی ہمیں نہیں ملی, جیسا ہم نے گیا تھا ویسا ہی ملا. اس لیے کیا ہے ہمارے ظاہر ہے کہ عام ہوگا, اور ایک مسلمان کی شان ہے, مسلمان کو چاہیے کہ وہ جہاں بھی جائے وہ ایسا ہی رہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے گھر جائیں یا کہیں بھی جائیں, چاہے اپنا گھر ہو, اب جہاں سے بھی جو چیز اٹھائیں وہی رکھیں, اس کی عادت بنا لینی چاہیے, جو چیز جہاں سے اٹھائیں وہی رکھ دیں. اب یہ نہ ہو کہ ہم نے جو نا چمچ کی جگہ پلیٹ رکھ دی, پلیٹ کی جگہ پہ چمچ رکھ دی, تو فریج میں گئے تو وہ انڈے کی جگہ پہ جو نا وہ امرود رکھ دیا, ٹماٹر رکھ دیا, تو ایسا نہ ہو. اچھا اسی طرح یہی اگر ہم ڈسپلن دیکھیں, سلیقہ دیکھیں, یہ میں ان لوگوں سے کلام کر رہا ہوں کہ جن کے پاس گاڑیاں ہیں, یا چونکہ گاڑی کا واسطہ ٹیکسی وغیرہ کا واسطہ کئی لوگوں کو پڑتا ہے سوار ہونے کا, یا کرائے پہ گاڑی وغیرہ لینے کا, یا بعض ایسے بھی جن کے پاس اپنی گاڑیاں بھی الحمدللہ. اب اس وقت جو نا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ دھاڑ سے دروازہ بند کرتا ہے, اب یہی گاڑی کا دروازہ ہے, اب چاہیں تو یہ آہستہ بھی بند ہو جائے گا اور زور سے بند ہو جائے گا. اچھا یہ میں نے امیر سنت کو نوٹ کیا ہے کہ آج یہ میں نے آپ نے دیکھا ہماری گرین رنگ کی ڈبل کیبن جو ہوتی تھی ایک,
جی جی,
حالانکہ نہ تو اس میں کوئی اے سی تھا, نہ ہی پاور ونڈو تھی, نہ ہی اس میں پاور لوک تھا, یعنی اتنی پرانی گاڑی تھی. اس کا بھی اگر کوئی دروازہ زور سے بند کرتا تو امیر سنت فرماتے کہ دروازہ ایسا بند کیا جائے کہ ایسا بھی ہو جاتا ہے. اب کیونکہ دروازہ زور سے بند کرنے سے ایک تو اس میں شور ہوتا ہے, تو جو بھی ایک سلیقے والا فرد ہوگا تو یہ شور سے اسے تھوڑا جو نا وہ ایک عجیب سا لگے گا. اچھا دوسرا یہ کہ دروازہ اگر آپ یوں زور سے بند کریں گے, بے تکا بند کریں گے, تو جو بھی سلیقے والا شخص ہوگا وہ اس کو محسوس کرے گا کہ یہ تھوڑا نہیں ہے. اب اگر کوئی پڑھا لکھا ہے جو سمجھدار ہے اس کو آپ دیکھیں گے نا وہ دروازہ آرام سے بند کرے گا. اچھا اس میں ہماری گاڑی کی سیفٹی بھی ہے, دروازے کی سیفٹی بھی ہے, اور جو ہماری کیلریز ہیں نا اس کی بھی سیفٹی ہے. آپ ایسا بند کریں تو آپ کی جو کیلریز خرچ ہوئی نا وہ بھی کم ہوگی, تو ذرا اپنی جان پہ بھی جو نا وہ کم خرچ کریں, اس کو بھی ذرا موقع کم دیں, کیلریز کو بھی جو نا وہ سنبھال کے رکھیں. تو واقعی ڈسپلن ڈسپلن ہے کہ سلیقے سے ہم رہیں گے تو خوش و خرم رہیں گے اور مدینہ مدینہ رہیں گے. جہاں سلیقہ ڈسٹرب ہوا ڈسپلن ڈسٹرب ہوا تو پھر آزمائش ہو سکتی ہے.
لیکن یہاں پر ایک بات میں
مدری نماز جو اپنے جو جدید جو آ رہے ہیں مدری نماز تبدیل شدہ اور جو بھی, تو ان میں ایک مدری نماز نا سلیقے والا بھی ڈالا ہے, گاڑی کے دروازے اور جو چیز جہاں ہوتا ہے یہ سب یہ کپڑے وغیرہ کا بھی ڈالا ہے.
یہ واقعی آپ نے جو باتیں سلیقے کے حوالے سے جو مزید ایڈ کی ہے نا, تو میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں گا, الحمدللہ جانشین امیر علیہ سنت کے ساتھ بھی سفر کا موقع ملا تھا, تو میں کولمبو میں آپ جس کمرے میں تھے تو میں بھی وہاں حاضر ہوا تھا, تو نماز ہمیں پڑھنی تھی تو مجھے وضو کرنا تھا, تو آپ وضو کر کے باہر آئے اور میں اسی جگہ پر جا کر یعنی اسی واش روم میں جو باتھ روم ہے اسی میں بیسن میں مجھے بھی وضو کرنا تھا. تو صوبان بھائی کو میں ایڈ کروں گا کہ میں جب اندر گیا تو میں حیران تھا کہ بیسن پر جب بندہ وضو کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ اوپر نیچے آگے پیچھے جو پانی کے بہت اثرات ہوتے ہیں, پورا یعنی غسل خانہ ہی گیلا ہوتا ہے, لیکن شاید اگر مجھے یاد پڑتا ہے تو میں نے ایک قطرہ بھی جو ہے نا وہ ادھر ادھر دیکھا نہیں تھا, بالکل خشک تھا یہ, یعنی یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی میں ہی پہلی مرتبہ یہ داخل ہوا, حالانکہ جانشین امیر علیہ سنت اس وقت وضو کر کے ہی باہر تشریف لائے تھے. تو یہ جیسے مہمان بن کے جانا اور ایسا بارہا, الحمدللہ عبدالحبیب بھائی نے بھی ایک دو مشوروں میں ہمیں بتایا تھا کہ نگران شورا نے بھی کہیں سفر کیا, اگر کسی ایسے تو مساجد میں ہی قیام ہوتا ہے لیکن کسی کے گھر مہمان بن کر گئے تو جیسا کمرہ انہوں نے دیا تھا واپسی پر اس سے اچھی حالت میں اس کو لوٹا کر آئے تھے. تو یہ بھی ایک مینر ہوتے ہیں نا کہ انسان اگر کہیں کہیں سفر کرتا ہے تو اس کی اپنی یادیں ہوتی ہیں. اب جیسے مثال اگر کوئی بیرون ملک میں ہے, جو نگران شورا نے اس کو ایک سلسلے میں بھی حاضر تھا تو کہا کہ آپ دوسرے ملک میں ہیں, آپ ہر چیز ڈسپلن کے ساتھ کر رہے ہیں, نہ ادھر ادھر تھوک رہے ہیں, نہ کوئی کاغذ پھینک رہے ہیں کیونکہ وہاں فائن ہے, وہاں سارے کیمرے لگے ہوئے ہیں, تو آپ بڑے سلیقے سے اور سرا کچھ کر کے وہاں کے ایئرپورٹ میں داخل ہوئے, وہاں سے جہاز میں بیٹھ کے اب جیسے ہی اپنے وطن پر اترے اور جیسے ہی یہاں کے ایئرپورٹ پہ نکلے تو وہی آگ تھوک کر کے ادھر تھوکا, ادھر اپنے کچرے کو پھینکا. تو بھائی یہ خالی اتنا ایک ملک سے دوسرے ملک میں آ گئے تو آپ اپنے ملک کو کوڑا دان کیوں بنا رہے ہیں؟ اچھا آپ کہیں گے بھائی کیا کریں, چاروں طرف گندگی گندگی ہے, ہر کوئی کچرا پھینک رہا ہے, تو چلیں آپ اپنی ذات سے تو شروع کریں, آج سے اپنا ہی ذہن بنا لیں کہ میں انشاءاللہ کوئی بھی ریپر کوئی بھی ایسی چیز جو ڈسٹ بن میں ڈالی جاتی ہے وہ میں ادھر ادھر کھڑکی سے یا ادھر ادھر سے نہیں پھینکوں گا بلکہ اپنی ڈسٹ بن میں ڈالوں گا, اور یہ جو شاپر بنا کر جو اوپر سے پھینکا جاتا ہے گیلریوں سے, اور خاص کر ہمارے یہاں کراچی شہر میں بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں تو اب کون نیچے اترے اور کون مطلب وہ باہر جو کیمسی والوں نے رکھا ہوا ہے تو اس کے ڈبے میں ڈالے, اوپر سے ہی چوتھے مالے سے پانچویں مالے سے جو ہے نا رات کے کسی حصے میں ڈالا, اور بیچارہ کسی کی لائٹ نہیں تھی اور موٹر سائیکل والا وہاں سے گزر رہا تھا, پتا چلا وہ آپ کے سارے انڈے کے چھلکے اور جو سبزی ترکاری کاٹی تھی اور اس کے سارے چھلکے آپ نے جو پھینکے تھے وہ بعض اوقات تو اس میں کچھ گندے کپڑے بھی ہوتے ہیں, وہ سارا آپ نے کسی فیملی کے اوپر جو ہے نا وہ ڈالا اور وہ بےچارے سارے آزمائش میں آ گئے. تو یہ واقعی سلیقہ مندی جو ہے نا یہ ایک بہت ہی میٹر کرتی ہے. مزید آپ کیا فرماتے سبحان بھائی؟
یہاں پہ رکن شورا کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ جو آپ نے بات ارشاد فرمائی جان نشین حضور کی کہ کو مطلب پروسیڈ کیا, واقعی ایسا ہی ہے, سلیقہ مندی بہت ہی زبردست چیز ہے اور ڈسپلن کی جو بات ہم نے کی اسی کا ہی ایک سب چیپٹر بنتا ہے, اور سب سے بڑی بات یہاں پر حاجی مین صاحب کی بارگاہ میں عرض کروں گا, جو رکن نگران شورا اکثر فرماتے ہیں نا کہ اس طرح کی فضولیات سے ہر وہ بندہ دور رہتا ہے جس نے کوئی نہ کوئی کامیابی حاصل کی ہے.
جی
ہم یہ دیکھتے ہیں واقعی کہ ہر ہر لمحہ زندگی کا, وہ ہر ہر وقت ایک ایک لمحہ بھی ایسے لوگوں کا نظم و ضبط سے آ رہی نہیں ہوتا. یعنی بالفرض کوئی ایسا بندہ ہے, اس سے آپ ٹائم لینا چاہیں تو ٹائم وہ نہیں دے گا, اس کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. اس کے دس دس منٹ لینا بھی بڑا ایک کام ہوگا کہ اس نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو پراپرلی ارینج کیا ہوگا. ابھی پچھلے دنوں اسی سیگمنٹ کے اندر امیر علیہ سنت کی زندگی کی اچیومنٹس میں نے کچھ بتائی تھی کہ امیر علیہ سنت کی جو حیات مبارکہ ہمارے سامنے ہے اس میں کیا کیا کس کس رول حیثیت ہیں. ایک فیملی کے سربراہ ہیں اور پھر مصنف ہیں, اتنی شہرا فاق کتابیں لکھیں, پھر شاعر بھی ہیں, بہت زبردست انہوں نے شاعری کی اور پوری دنیا میں ان کی لکھے ہوئے نعتی اشعار پڑھے جاتے ہیں, پھر ایک تنظیم, ایک بہت بڑی تحریک کے بانی ہیں, اس کے معاملات کو دیکھتے ہیں, چینل پر آتے ہیں سوالات کے, اور بھی پتہ نہیں کتنے پہلو ہوں گے. تو پتہ چلا کہ اگر زندگی میں نظم و ضبط ہو, اگر زندگی میں ڈسپلن اور سلیقہ ہو تو کم وقت میں زیادہ کام ہو جاتے ہیں.
بہت اچھا, بہت اچھا.
تو کم وقت میں زیادہ کام ہو جاتے ہیں اور اس کی زندگی کے اندر وہ چیز ایسی نظر آتی ہے لوگوں کو کہ اس نے کیا کام کر کے دکھایا. جانشین حضور نے جو مدی نامات کی بات کی, دیکھیں امیر علیہ سنت کی اپنی ذات کی حد تک تو ان کا ایک کمال ہے, لیکن جو ان کو ماننے والے ہیں, جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں, انہوں نے سب کو مدنی نامات کی صورت میں سلیقہ اور نظم و ضبط کا کیسا زبردست طریقہ ارشاد فرمایا کہ آپ اپنا محاسبہ کریں کہ آج کا دن آپ نے نظم و ضبط کے ساتھ گزارا یا نہیں. یعنی دیکھا جائے تو مدنی نامات کے رسالے کی ایک سمپل سی تشریح ہے کہ آج کا دن آپ نے مدنی نامات کے مطابق گزارا تو نظم و ضبط کے ساتھ گزارا. نماز آپ کو نظم و ضبط کا درس دے رہی ہے, کیوں؟ اس لیے کہ نماز ایک خاص وقت پر ہوتی ہے. اگر آپ لیٹ ہو جائیں گے تو آپ کی جماعت نکل جائے گی, اور اگر آپ بہت زیادہ لیٹ ہو جائیں گے تو نماز کے وقت سے ہی نکل جائیں گے. تو ایک نظم و ضبط کا درس یہ ہے. درود پاک پڑھنے والا وقت کو باندھ لیتا ہے, کتابیں پڑھنے والا. تو نظم و ضبط والے لوگوں کی زندگی میں رزلٹ دیکھیں کیا تھے, جنہوں نے نظم و ضبط کے ساتھ زندگی گزاری اس کا رزلٹ دیکھیں کیا تھا, کہ اس بندے کو کیا ملا. ہم یہ جو عام سکولوں میں دیکھتے ہیں, سکول کے اندر بھی تو صبح اٹھ کے بچے کو وقت پر پہنچنا ہوتا ہے, اور بچہ اگر وقت پہ نہ پہنچے تو سکول والے سزا دیتے ہیں. حالانکہ اکثر اوقات ہو سکتا ہے بچے کی غلطی نہ ہو, ماں باپ کی غلطی ہو, اٹھے نہیں اس دن, یا کھانا لیٹ پکا, یا کیا ہوا, لیکن بچے کو اس سے ایک درس تو مل رہا ہوتا ہے نا کہ وقت پر پہنچنا ہے, اور وقت پر پہنچنے کا پھر ساری زندگی ایک چیز اس کے اندر آ جاتی ہے. اسی طرح سے چھٹیاں کرنی ہے. عام طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ جب لیئر ٹائم آ جاتا ہے نا, جانشین حضور کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ جس وقت آپ مطلب چھٹی آ گئی, روز تو آپ صبح اٹھ رہے تھے, دوپہر کو کھانا کھا رہے تھے, ایک نظم و ضبط کے ساتھ گزار رہے تھے وقت, لیکن جب چھٹی آتی ہے نا حضور, یعنی ویکنڈ آ گیا, سیٹرڈے آ گیا, اتوار آ گیا, اب وہ ایک دن ٹھیک ٹھاک وہ نظم و ضبط کی جو ہے نا وہ ایسی تیسی تیسی ایسی ہو جاتی ہے. اب اس کو کوئی فالو نہیں کیا جا رہا ہوتا, سوئے ہیں تو سوتے جا رہے ہیں, کھانا ہے تو کھاتے جا رہے ہیں, آرڈر دیتے جا رہے ہیں. تو اس دن کے حوالے سے بھی کوئی ہماری رہنمائی فرمائے, کیا ایک دن کے لیے چھٹی ہوگی نظم و ضبط کی, یا یہ ہمیشہ ہی رہنا چاہیے؟
ہاں جیسے ابھی لاک ڈاؤن ہے تو نظم و ضبط جو ہے نا, اس کا بھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے نا ابھی, جہاں پوری دنیا کے لاک ڈاؤن چل رہے ہیں دکانوں وغیرہ, تو نظم و ضبط کیا بھی لاک ڈاؤن ہے ابھی, اس پہ بھی پابندی نظم و ضبط پر بھی. تو واقعی کہ چاہے ایک گھنٹے کا مسئلہ ہو یا جیسے ایک دن سر اسکول کی جو چھٹی ہوتی ہے جو بھی ہے, تو ہمیں اس دن بھی جو نا نظم و ضبط کے ساتھ ہی رہنا چاہیے. چاہے ہمارا کاروبار ہو, ہم پڑھتے ہوں یا جو بھی کرتے ہوں, چھٹی والا دن ہو تو اسے ہم نظم و ضبط کے ساتھ ہی گزاریں.
لیکن یہاں پر میں ایک چیز
وہ بنتی بنی رہے گی, جاری رہے گی ایک روٹین.
میں یہاں پر جانشین امیر سنت سے ایک بات شیئر کروں گا کہ دیکھیں لاک ڈاؤن ہوا اور ابھی جیسے رمضان شریف کا ایک روٹین ہے, لیکن یہاں پر میں ایک امیر علیہ سنت کا ایک انداز جو میں نے دیکھا کہ لاک ڈاؤن شروع ہوتے ہی آپ نے ایک دم سے اپنے آپ کے اپنے روٹین میں چینجنگ لائے, اور روزانہ اپروکس تقریباً 3 سے 4 گھنٹے آپ نے ڈیلی بلا ناگا یہ مدنی چینل کے ذریعے پوری قوم کو دیے, تاکہ اس ماحول میں کہ جبکہ ایک اداسی تھی,
ایک ٹینشن تھا اور لوگ طرح طرح کے وسوسوں کا شکار تھے، ایک الحمدللہ ایک ایسا ماحول دیا کہ جس نے لوگوں کے حوصلوں کو جو ہے نا بڑا مطلب اس کو ایک سنبھالا ہے اور ان کو کمزور نہیں ہونے دیا. اداسیوں کا جو ماحول تھا اس کو مطلب دور کی روشنی دکھائی ہے کہ بھائی آپ غم نہ کرو، آنے والا ہے، اب یہ کرونا وائرس دفاع ہونے والا ہے، اب یہ سارا معاملہ اچھا ہو جائے گا، یہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا، پھر سے انشاءاللہ مسجدیں آباد ہو جائیں گی، پھر سے یہ ساری رونقیں ہو جائیں گی. تو یہ چیزیں بھی ایک لیڈرشپ کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جاتا ہے تو امیر علیہ سنت نے اپنے روٹین کو چینج کیا. اور یہاں پر شاید ہم کو یہ آپ نے ایک طرح سے درس دیا کہ جو بھی اس طرح کا اپنا ایک منصب سمجھتا ہے کہ میں گھر میں ایک بڑا ہوں، میں خاندان میں بڑا ہوں، میں محلے میں کوئی پوزیشن رکھتا ہوں، تو میں اپنے متعلقین کو اس طرح سے اس موقع پر سہارا دوں تاکہ وہ کہیں بکھر نہ جائیں. تو جو بھی اس طرح کے حالات اور معاملات ہوتے ہیں اس میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا اور اپنے وقت کو بہترین مینیج کرنا یہ بھی ایک کمال کا مطلب ایک سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے امیر علیہ سنت کو اس سے نوازا ہے اور ماشاءاللہ اس معاملے میں بھی ہم نے اس موقع پر امیر علیہ سنت کی ذات سے اگر ہم چاہے تو ایک بڑی زبردست تربیت حاصل کر سکتے ہیں.
بالکل. یعنی بندہ جو ہے نا
اور یہاں پر یہ بھی تو دیکھیں اگر کہ جی سبحان بھائی
بندہ اپنا نظام الاوقات بنا سکتا ہے. انمول ہیرے جو امیر سنت کا بیان کا رسالہ اس میں سارا یہ دیا ہوا ہے.
جی جی
نظام الاوقات کے حوالے سے وقت کی اہمیت اور یہ ساری چیزیں. تو واقعی اپنے ڈسپلن کے مطابق اگر زندگی گزارے تو اس کی بات ہی کچھ ہو رہے.
ماشاءاللہ. جی صوبان بھائی
یہ جو صوبان نے بات کی نا کہ اسکول کی چھٹی والی تھی، یہ واقعی کہ جو چھٹی جس دن ہوتی تھی نا
جی جی
تو اس دن ایک جو نا بڑی آزمائش ہوتی تھی جو مجھے اپنا جو یاد پڑتا ہے. بغیر چونکہ میں جامع المدینہ میں ہوتا تو یہاں جمعہ چھٹی ہوتی تھی اس وقت، اب دوبارہ جمعہ ہو گئی پھر اتوار ہو گئی تھی.
جی جی
تو یہ تھا کہ جمعہ پڑھنا ہے یہیں فیضان مدینہ میں رہنا ہے، تو کوشش یہی ہوتی تھی کہ دن جو ہے نا وہ جاگنا ہی ہوتا تھا اور رات آرام ہی.
صوبان بھائی آپ اپنی گفتگو کو کنکلوژن کیا دیتے ہیں ہم ہمیں؟
آج حاجی امین صاحب میں اس میں یہ عرض کروں گا کہ جس طریقے سے ابھی آپ نے ارشاد فرمایا نا یہ ایک بہت ہی بڑی بات ہے. یعنی ایک تو لاک ڈاؤن کی صورتحال، اس بیماری کا ایسا وار، اور سب سے بڑھ کر ہر طرف سے ڈر کی کیفیت، اور اس ڈر کی کیفیت میں دلوں کی راحت. یعنی امیر علیہ سنت کی آمد یہ امید ہے، امیر علیہ سنت کی زیارت یہ خوشی ہے. ایک دو تین چار، ایک شہر ایک ملک ہی نہیں، الحمدللہ پوری دنیا کے اندر یہ بات ہے کہ آپ کی آمد ایک امید ہے، آپ کی زیارت ایک خوشی ہے، آپ کا مسکراتا ہوا چہرہ بہت سے دلوں کی راحت ہے. اس وقت جب ہر طرف یہی ہو رہا تھا
جی
کہ
جی
یہ ہونے لگا ہے
جی
یہ ہو گیا ہے، اس وقت امیر علیہ سنت نے آ کر جو کہا، میں ایک جملہ بولوں گا یہاں پہ، جملہ ہے A man by nature want to be led. ہر انسان کی فطرت میں یہ بات موجود ہے کہ وہ کسی نہ کسی کے پیچھے ضرور چلتا ہے.
تو
امیر علیہ سنت نے اتنے بڑے ایک اس کو جو کہ آپ کی فالوورشپ ہے اس کو جو سنبھالا، یہ واقعی بہت بڑی بات ہے. میں اپنی بات کو یوں کنکلوڈ کروں گا کہ بیلنسڈ جو اپروچ ہے نظم و ضبط کے اندر آرام بھی شامل ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر وقت کام کیا جائے، اس میں اپنی ذات کا خیال رکھنا بھی شامل ہے، اس میں آرام بھی شامل ہے، ریلیکس ہونا بھی شامل ہے، فیملی کو ٹائم دینا بھی شامل ہے. حاجی مین صاحب کی بارگاہ میں عرض کروں گا، ایک جملہ پڑھا تھا کہ انسان جب اپنی زندگی میں آگے چلا جاتا ہے نا تو پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو وہ وقت جو اس نے اپنے بچوں کو دیا ہوتا ہے نا، اپنے بچوں کو سکھانے میں، تربیت دینے میں، اس کو اس وقت پہ کبھی پشیمانی نہیں ہوتی، اس کو اس وقت کا کوئی نہ کوئی رزلٹ نظر آتا ہے. آپ کا آرام کرنا بھی آپ کے نظم و ضبط کا حصہ ہے. یہ بات نہیں ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا لیٹ گئے، آپ نے کچھ آرام کر لیا تو آپ کے جسم کے لیے بڑا ضروری ہے. یاد رکھیے بہت زیادہ کام کرتے چلے جائیں گے تو چیز جو متاثر ہوگی وہ صحت ہے، اور صحت کے کئی ایسی بیماریاں جو ایک دفعہ اگر شروع ہو جائیں تو پھر ریٹرن نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ ایک بندہ ورزش نہیں کر رہا، ابھی وہ ورزش نہیں کر رہا لیکن جیسی عمر بڑھی، کھانا کھایا، عجیب عجیب قسم کی چیزیں، آئلی فوڈ، فرائیڈ فوڈ، چکنائی والی، کھاتا رہا، اب ورزش نہیں کر رہا. اب ایک دم سے خدا نہ خواستہ کوئی دل کا مسئلہ ہو گیا یا کوئی ہڈیوں کا مسئلہ ہو گیا تو بھائی اب تو ویسے ہی ورزش نہیں ہو سکے گی، کیونکہ دل کے مسئلے کے اندر تو سیڑھیاں چڑھی نہیں جا سکتی, سانس پھولتا ہے, اور ہڈیوں کا مسئلہ ہو گیا تو اور پرابلم ہوگی. تو پہلے ہی ورزش کر لیتے آپ. تو یاد رکھیے, ایک بندے نے بڑی پیاری مثال دی کہ کسی نے گھوڑا خریدا, اس گھوڑے کی قیمت ہے 2-3 لاکھ روپے, اس سے بھی مہنگے مہنگے ہوتے ہوں گے. اب وہ 2-3 لاکھ کے اس گھوڑے کو کیا کبھی اس میں زیادہ بوجھ ڈالے گا؟ نہیں ڈالے گا. کیا اس کو فضول چیزیں کھانے کے لیے دے گا؟ نہیں دے گا. کیوں؟ گھوڑا بہت مہنگا ہے جی, اس کو اچھے طریقے سے رکھا جائے گا, مالش وغیرہ بھی کی جائے گی. تو کیا اس کا اپنا وجود وہ اس گھوڑے سے سستا ہے جو وہ ہر چیز کھائی جاتا ہے, سوتا بھی نہیں ہے, جب بھی کوئی چیز آتی ہے تو وہ سونے پر بخل کرتا ہے. تو ڈسپلنڈ لائف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر لمحے کام, نہیں, ڈسپلن لائف کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر کام کو اس کے وقت کے مطابق کریں. جس طرح امیر علیہ سنت کا کتنا پیارا کال ہے, ہر وقت کے لیے کام, ہر کام کے لیے ایک وقت. تو اگر آپ بچنا چاہتے ہیں چڑچڑے پن سے, بیماریوں سے, ذہنی طور پہ الرٹ رہنا چاہتے ہیں اور کوشش کرنا چاہتے ہیں کچھ نیا لے کر آئیں, تو ضرور بال ضرور اپنے آرام کا بھی خیال رکھیں. امیر علیہ سنت کی ہدایت کے مطابق میں بھی کوئی ایسے ڈاکٹرز کو ہائی صاحب جانتا ہوں, ایسے ڈاکٹرز ہیں, ایف سی پی ایس ڈاکٹرز ہیں کہ جنہوں نے کیلنڈر پہ ٹائم لگایا ہوا ہے کہ ہر 6 ماہ کے بعد امیر علیہ سنت کی ہدایت پر یہ میں نے 6 ٹیسٹ ضرور کروانے ہیں. پھر ان ٹیسٹ کی جو رپورٹ آتی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کی روٹین چینج کرتے ہیں اور جتنوں کو ہو سکتا ہے میسج کرتے ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں بہت بزی ہیں لیکن ان کی روٹین میں شامل ہے کہ جو بھی ہو امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ ہفتے کے روز ضرور دیکھنا ہے. تو میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ حضور یہ بتائیے, جب روز مدنی مذاکرے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان بھائی کبھی کبھار اگر اتنا وقت نہ مل سکے تو کچھ دیر کے لیے ضرور بیٹھتا ہوں ورنہ کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب دیکھیں نا, زندگی کے انداز میں داخل ہو گیا, وہ ڈاکٹر صاحب خود بھی دیکھتے ہیں دوسروں, اور ایسی مزے کی بات بھائی صاحب آپ کو بتاؤں, ان کی زبان پر نا امیر علیہ سنت کا, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں سنتے ہیں, تذکرہ ہوتا ہے. وہ جو بھی مثال دیں, باپا نے فرمایا تھا نا مذاکرے میں ایسا, باپا نے کہا تھا نا ایسا, اب اتنا مزہ آتا ہے کہ اتنا بڑا ڈاکٹر ہو کے ماشاءاللہ پیر صاحب کی باتوں کو کاؤنٹ کر رہا ہے. ہیلتھ کے بارے میں بھی, صحت کے بارے میں بھی اپنی بات بعد میں کریں گے, پہلے باپا کی کریں گے کہ جی وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اپنی روٹین کے اندر اچھی چیزیں ڈالیں.
آپ کی بات سے ایک بات یاد آ گئی کہ رمضان کا ہی مہینہ تھا, یہ چند سال پہلے کی بات ہے. تو ایک اسلامی بھائی تھے ہمارے بھائی, ماما اسلامی بھائی, تو وہ رمضان میں جو ہے نا وہ کچھ طبیعت ان کی خراب ہوئی, تو ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے. وہ بھی عطاری تھے, امیر علیہ السلام کے مرید تھے. تو ڈاکٹر صاحب نے جب ان کا چیک اپ کیا تو کہا, تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کیا ان سے, کیا لگتا ہے آپ نے کتاب پیٹ کا کفل مدینہ پڑھی نہیں ہے؟ تو وہ اسلامی بھائی کہنے لگے, کیوں؟ کہ اگر آپ نے پڑھی ہوتی نا تو یہ بد ہضمی نہیں کرتے آپ, اس طرح سے لاپرواہی نہیں کرتے اور آج آپ میرے پاس آتے نہیں. تو واقعی یہ ہے کہ اس طرح کے جو بھی ڈسپلن بنانے, جیسے رمضان کا مہینہ ہے تو کھانے پینے کا بھی ایک معیار, سونے کا بھی ایک شیڈول, تو ان تمام چیزوں کو لے کر, ایون کہ ابھی چند دن پہلے مدنی مذاکرے میں ہی نگرانی شورا نے کچھ اس طرح جملے کہتے کہ کیا کوئی الارم لگا ہوا ہے کہ جیسے ہی 12 بجتے ہیں 11 بجتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ فوراً پانی کا پیالہ اٹھا کر پانی پیتے ہیں. تو یہ کیا آپ نے کوئی الارم لگایا کہ یہ فوراً آپ کے, یعنی امیر علیہ سنت نے پھر اس کی وضاحت کی کہ چونکہ پانی کا ایک کوٹا پورا کرنا ہے, تو اب چاہے مجھے پیاس نہ بھی لگی ہو نا تو میں اپنا کوٹا پورا کرنے کے لیے میں نے یہ سسٹم بنایا کہ میں پانی پیوں گا. تو یہ ایک نظام زندگی کا اچھا گزارنے کے لیے اگر ہم ان سب باتوں پر عمل کرتے ہیں تو الحمدللہ دین اسلام کی جو عبادت کے معاملات ہیں وہ اگر ہم لیتے ہیں تو انشاءاللہ دنیا کے اور آخرت کے دونوں کے معاملات اچھے ہوں گے. جو تعلیمات ہیں حلال و حرام کی جو باتیں ہوئیں ان میں بھی اگر ہم دین اسلام کی رہنمائی پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں, بہت ساری دنیاوی بیماریوں سے بھی بچنے کا ایک سبب بنے گا جس کی آج ہم نے کافی گفتگو سنی. اور پھر تیسری بات جو آج کی جو ساری گفتگو سے ہم نے سنی کہ اگر ان تمام چیزوں سے ہماری عادت و اطوار بہتر بنتے ہیں تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر آپ کے اخلاق, آپ کی مسکراہٹ, آپ کا ملنا, آپ کا ریسپانس اچھا دینا, یہ کیا ہوا کہ سامنے والے کو اٹریکٹ کرتا ہے. اور اگر دین کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو یہی چیز سامنے آتی ہے کہ ہمارے بزرگوں کے اخلاق اور بزرگوں کے انداز, ان چیزوں نے ہی غیر مسلموں کو اتنا متاثر کیا کہ وہ دین اسلام کے قریب آ گئے. تو
تو بہرحال ہمیں اپنے دین کی باتوں پر عمل کرنے کا بالکل ذہن ہونا چاہیے, اور ماشاءاللہ یہ جو ساری گفتگو ہوئی اللہ تعالیٰ ہم قبول فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ صوبان بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمر میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے. مدنی چرن کے ناظرین, سلسلے کا وقت بھی ہمارا بڑھتا جا رہا ہے اگلی طرف شہری ٹرانسمیشن کی طرف, لیکن میں نعت خوانوں سے عرض کروں گا, ہمارے محمود بھائی بھی اگر یہاں موجود ہوں, کہ انشاءاللہ جانشین امیر اہل سنت سے ہم کچھ شعر لیتے ہیں اور اسی کی مناسبت سے جو ہے وہ اشعار کی تکرار, یہ بھی ہمارا ایک سیگمنٹ جو ہے وہ مدنی مذاکرے کا ایک حصہ بنتا ہے, اور کچھ دنوں سے محسوس ہو رہا ہے کہ اس معاملے میں بھی ہمارا جو ہے وہ سلسلہ کچھ رکا ہوا ہے, تو آخری ٹائم ہے, چند ایک اشعار ہو جائیں گے. جانشین امیر اہل سنت سے عرض کروں گا کہ کوئی شعر آپ ارشاد فرمائیں.
اللہ ملے حج کی اسی سال سعادت, عطار کے سنگ روزہ محبوب دکھا دے.
یا جی بغداد رضا بھائی,
مائک بند. یا رب محمد میری تقدیر جگا دے
طرز سے.
یا رب محمد میری تقدیر جگا دے, سجدہ مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے.
یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے, نور مجسم کا سراپا نظر آئے.
آمین. یا جی محمود بھائی.
یاد وطن دشت غرم سے لائی کیوں بیٹھے بٹھائے بد نصیب, سر پہ بلا اٹھائی کیوں.
نہ جاتے آخرت کا اس قدر سامان کر جاؤں کہ تہبہ ایک سجدہ کروں سجدے میں مر جاؤں.
ماشاءاللہ جاؤں. نون. جی شاہ صاحب. بغداد بھائی.
نعمتیں بانٹتا جی سنت مودی چاند گیا
الہی, روزہ خیر البشر پر میں اگر جاؤں تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ آپ سے گزر جاؤں.
ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا, ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا, تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا گلے جا نور کا.
ان کی مہک نے دل کے
گنچے
کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں.
نون.
نصیب چمکیں گے
نظر نظر کو قرار آیا یہ کون جانے بہار آیا.
الف
اگر نانی
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم.
ميم مقتحم
ميرا دل
سے عرض ہے کہ آج ماشاءاللہ میں نے تو کافی دنوں بعد زیارت کی, ہمارے ایک نعت خوان آج مجھے نظر آ رہے ہیں اور ہمارا ایک سیگمنٹ باقی بھی ہے, نمبر منتخب کیجئے. تو عبد الخلیل بھائی آج موجود ہیں ہمارے سلسلے میں, اگلے سلسلے کے لیے نظر آ رہے ہیں, تو اگر یہ نمبر منتخب کیجئے میں ہم عبد الخلیل بھائی کی طرف چلتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں بھائی تین نمبروں میں سے ایک نمبر جس میں ایک میں مقام ہوگا, ایک میں شخصیت ہوگی اور ایک میں کتاب ہوگی. تو اب کوئی بھی نمبر آپ پکاریں, دیکھیں پھر آگے چار آپ کو غلطیوں کی اس میں گنجائش ہے اور آپ نے اس نمبر کے پیچھے جو چیز ہے وہاں تک پہنچنا ہے. تو دن کو دکھائیے ہمارے عبد الخلیل بھائی کو کہ نمبر دکھائیں ان کو. جی عبد الخلیل بھائی
نمبر ایک.
نمبر ایک, ایک کے پیچھے کیا ہے؟ مقام.
چلے جی خلیل بھائی مقام آیا ہے.
اللہ
اس کا کیا مان یہاں سے شروع ہو رہا ہے,
حروف تاجی میں سے آپ نے پکارنا ہے, دیکھیں اپنے کہاں تک پہنچتے ہیں آپ.
یلم لم
چار غلطیاں کر سکتے
ہیں. یلم لم یا سے شروع پانچ حرفی ہونا چاہیے.
سامنے دکھائے
چار سیکنڈ باقی ہیں.
حروف کا ہوگا, جلدی جلدی پوچھیں کیا اس میں لام ہے. کیا اس میں لام ہے؟
لام ہے اس میں. او ہو چلے تو بہت آسان ہو گیا.
اس میں میم ہے دو مرتبہ.
میم ہے دو مرتبہ.
کیا بات ہے خلیل,
کیا بات ہے خلیل بھائی, یہ تو لگتا ہے
کوہے علمی. کیا ہے خلیل بھائی یہ بھی بتائیں.
یہ تو خلیل بھائی کمال ہو گئے, میرا خیال ہے یہ تو سب سے ٹاپ ٹاپ ہو گیا,
سب سے ٹاپ ہو گئی ہے
ماشاء اللہ.
یہ کیا چیز ہے, یہ کیا چیز ہے
یلم لم؟
یہ کیا چیز ہے یلم لم؟ کسی جڑی بوٹی کا نام ہے خلیل بھائی؟ یہ کوئی حکمت میں یوز ہوتی ہوگی نا.
جانشین
اتار بتائیں گے
نہیں. یہ اس کا
حرمین
میں سنت سے عرض ہے کہ یلم لم کے حوالے سے اگر کوئی تفصیل بیان ہو جائے.
رفیق الحرمین میں اس کا ذکر ہے. یہ پہاڑ ہے کوہ یلم لم, یہ میقات ہے. غالباً جانشین اتار ہمارے ساتھ نہیں ہے اس وقت.
اچھا
یہ میقات ہے اصل میں, جب عمرے کے لیے جانا ہوتا ہے, اللہ ہمیں نصیب کرے بار بار.
آمین آمین.
اس سال نصیب کرے, ہر سال اجے نصیب فرمائے.
آمین آمین عافیت.
تو یہ جو ہے نا جو سات میقات ہیں, پانچ یا سات میقات ہیں,
پانچ
جو کہ حدود حرم کے اطراف میں, بلکہ بعض جو نا حرم سے دور بھی یہاں سے, یہ جیسے مدینہ شریف والی میقات دور ہڑے پاؤ تو جیسے مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں وہ میقات شروع ہوتی ہے.
جی
تو اب جو بھی حاجی ہے یا معتمر ہے یعنی عمرہ کرنے والا ہے, اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ میقات میں جب داخل ہو نا, یعنی جیسے یلم یلم پہاڑ آیا, تو اس سے پہلے پہلے یہ احرام کی نیت کر لے اور یہ احرام شروع کر دے اور احرام کی اپنے پر پابندیاں لازم کر لے. اس نے احرام کی نیت کی اور اس نے لبیک کہہ لیا تو احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی. اب یہ میقات کے اندر اس نے داخل ہونا ہے.
صحیح, یعنی کہ باؤنڈری کا نام ہے یہ.
آئیے باؤنڈری. ہاں جی جی
صحیح. خلیل بھائی بہت جلدی پہنچ گئے ماشاء اللہ.
ہاں ماشاء اللہ. یہ خلیل بھائی ہیں, بھی ہے نا.
مکے مدینے سے محبت کرنے والوں کی بھی نشانی ہے نا, وہاں کی جگہ یاد رہتی ہیں, وہاں کی حدود یاد رہتی ہیں.
پاک و ہند سے یلم یلم سے گزرتے ہیں نا عموماً.
جی پاک و ہند والوں کے لیے یہی میقات ہے.
جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
خوف خدا عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ